جس طرح سے انہوں نے بتایا تھا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرجع یا اس کے وکیل کو پہنچایا جائے. یہ ذمہ داری امامیہ سوسائٹی نے جو ہے وہ ایکسپٹ کی ہے کہ جو حضرات اس بات کو مانتے ہوئے مرجع یا اس کے وکیل تک پہنچانا چاہتے ہیں اپنے فطرے کو, وہ اپنا فطرہ ایک انویلپ میں, کتنے لوگوں کا فطرہ ہے اور سید کا ہے یا نان سید کا ہے, ایک انویلپ میں ڈال کے امامیہ سوسائٹی کے کسی بھی رکن کو دے سکتے ہیں. امیر میٹھانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, آپ ان کو حوالے کر سکتے ہیں. تو ایک انویلپ میں لکھ لیجئے کہ سید کا ہے یا نان سید کا ہے اور کتنے لوگوں کا ہے اور فطرہ اس کا اماؤنٹ ایک انویلپ میں ڈال کے آپ ابھی سے لے کے عید کی نماز تک کوشش کریں, آپ کبھی بھی آپ آ کے دے سکتے ہیں یہاں پہ جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فطرہ مرجع یا اس کے وکیل کو پہنچائے. جہاں تک اس کا سنڈے کی وینسڈے کی جو عید ملن پارٹی کا اعلان جو کیا گیا تھا, ایک چیز کا خیال رہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے یا کتنے لوگ نہیں آئیں گے, اس لیے اس عید ملن پارٹی کو جو وینسڈے ایوننگ ہوگی اس کو پری پیڈ رکھا گیا ہے. تو آپ بتائیں اپنا چیک یا کیش جو بھی آپ کی سہولت ہو, اب براہ کرم آج کل یا میں سمجھا کہ ٹیوزڈے تک بھی اگر ہو تو چلے گا مٹھانے کا, جی ٹیوزڈے تک بھی جو ہے وہ پری پیڈ ہونا ضروری ہے. آپ پہلے سے جو ہے وہ اس کا کیش یا چیک کی صورت میں جتنے لوگ آنے والے ہیں اس کے حساب سے آپ جو ہے یہاں پہ پیسے لیڈیز کے اندر جمع کیے ہوتے ہیں. لیڈیز کے اندر سمانہ مٹھانی ہے, آپ ان کو دے سکتے ہیں. جینٹس کے اندر امیر مٹھانی صاحب ہیں, آپ ان کو دے سکتے ہیں, لیکن یہ پری پیڈ ہوگی. تو اس چیز کا جو ہے براہ کرم خیال رکھ کے پہلے سے جو ہے وہ اس کے پیسے دے دیے جائیں. اور بس اس سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم لینا مناسب نہیں ہے. میں درخواست کروں گا مولانا صادق حسن صاحب سے کہ وہ زیر ممبر ہو کے آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں. آپ حضرات ایک بآواز بلند نعرہ صلوات.
آج تو شروع سے ہی آپ لوگ پیچھے ہو جائیے تاکہ میں خطبہ بھی آرام سے پڑھوں, اور پیچھے بہت جگہ ہے, وہ ٹیک لگا لیجئے گا اس پارٹیشن سے گرنے نہ پائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین القجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم النبیین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين الميامين, سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل اللهم له الفرج, ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد, فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, وَقَالَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. وقال امير المؤمنين في دعاء الخضر, اللهم ومن ارادني بسوء فارده ومن كادني فكيد. صلوات. اللهم لا تجعلنا اخر العهد من صيامنا, وان جعلته فاجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اے خدا, ہمارے اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دینا, لیکن اگر تو نے یہی حکم ہمارے لیے جاری کیا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان, تو ہمیں ان لوگوں میں قرار دینا جو اس رمضان میں تیری رحمتوں کو پا رہے ہیں. وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمَحْرُومِينَ, ہمیں ان میں قرار نہ دینا کہ پورا مہینہ گزر گیا پھر بھی وہ خالی ہاتھ اور محروم ہیں. الوداع رمضان کی یہ وہ مختصر دعا ہے جسے مسلسل تکرار کے ساتھ تلاوت کرنے کا حکم آیا. ایسے ایک اعتبار سے تو یہ آج کی رات بھی الوداعی رات ہو سکتی, لیکن یعنی اگر کل 29 روزہ ہے اور کل چاند ہو گیا تو رمضان کی تو یہ آج آخری رات, لیکن چونکہ اس کے چانسز بہت کم ہیں اس اعتبار سے الوداع رمضان کے اعمال اور دعائیں اور کچھ میسیجز کل ہی کی مجلس میں میں پہنچاؤں گا. اور پہلے میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید کل رات کا ہمارا سیشن جو آج صبح تک چلا, تقریباً صبح 3 ہم لوگ گئے, اس کا ایفیکٹ ہوا ہوگا اس مجمع پر, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 90% وہ لوگ تو ہیں کہ جو کل رات کو صبح 3 تک بیٹھے تھے, جو نہیں بیٹھے تھے وہی نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہے کہ اس کی وجہ کیا. ایک تو کامن وجہ ہوتی کہ ماہ رمضان کے آخر آخر میں آدمی بہت تھک چکا ہوتا, 4 آدمی 5 آدمی 3 آدمی اس مجمع میں ہم لوگ تقریر کرنے کے عادی ہیں آخر رمضان کی. لیکن اس کے بعد چونکہ آج سنڈے ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی افطار کا اہتمام ہوگا. ان تمام چیزوں کو رکھیے ایک طرف کہ میں نے یہ بات 2 کی بات بھی کیوں آپ کا ٹائم ویسٹ کیا. اس لیے ویسٹ کیا ہے کہ جب میرا یہ ایک کمٹمنٹ آپ سے تھا کہ باقی سوالات کا جواب آج دیا جائے گا, تو اس میں ایٹ لیسٹ 4 ایسے پیپر جن کے بارے میں مجھے 100% معلوم ہے کہ جن کا یہ سوال ہے وہ اس وقت نہیں آ سکیں. اب باقی جو پیپر ہیں ان کے بارے میں بھی مجھے یہ امکان لگ رہا کہ اگر میں یہ سوال کا جواب دوں اور وہ آج نہیں آئے تو ایک طرح سے یہ سوال بیکار ہو جائے گا, اس لیے کہ اس میں بہت سارے ایسے سوال جو بہت ہی جرنلائز ٹائپ کے نہیں ہیں, جن کا سوال ہے وہی اس کا جواب یا ریپلائی انٹرسٹ سے سنیں گے. ایون وہ ایک سوال جو اس کو بہت امپورٹنٹ بنا کے میں نے آج کے لیے رکھا تھا کہ وائی دس پارٹیشن, اس کے بارے میں بھی مجھے معلوم کہ جن صاحب نے یہ پیپر مجھے دیا تھا وہ اس وقت موجود نہیں. تو جو نہیں ہے وہ کبھی میرا ٹاپک نہیں رہا, لیکن مسئلہ یہ رہا کہ پھر میں اپنے اس کمٹمنٹ کو کیوں پورا کروں کہ جس کے اندر بعد میں ان کی کمپلین ایز اٹ از رہے گی. تو صرف جس جس پرچے کے بارے میں مجھے آئیڈیا سا یا گیس ہے کہ وہ لوگ ہوں گے ان کے ایک دو سوال آ جائیں گے, باقی انشاءاللہ 2 تو ہمارے پاس ہیں. جو باتیں رہ گئیں میں امانت لے کر آیا, مجھے یاد بھی تھا, میں نے اپنا وعدہ نہیں بھلایا, اس لیے میں نے یہ آپ کو پرچے دکھائے بھی اور یہ تھوڑی سی وضاحت کی بھی. 2-3 اس میں ایسے سوال ہیں کہ جس کا جواب دیا جا سکتا, کیونکہ جن کا وہ سوال ہے ان کو پرسنلی میں اس مجمع میں اس وقت دیکھ رہا ہوں. اچھا اب آج کی ہماری ساری تقریر جو ہے, اب ان کا ایک دو سوال ہے اس کا جواب آئے گا, لیکن اس سے پہلے آج کی ہماری ساری تقریر ایک طرح سے کل رات کی تقریر کہیے یا کوشچن آنسر سیشن کہیے اسی کا ایک کنٹینیوشن بن جائے گا, کیونکہ 2-3 ایسے سوال پوچھے گئے ہیں کہ جس کو سمجھانے کے لیے مجھے 2-3 واقعات بیان کرنا پڑیں گے. وہ واقعات اٹسل اپنی جگہ ایک مجلس ہے, اور جہاں کوشچن آنسر سیشن نہیں بھی ہوتا ہے وہاں پہ میں وہ جو 2-3 بہت انٹرسٹنگ اسٹوریز ہیں ہمارے علماء کی, جہاں کوشچن آنسر سیشن نہیں ہے اس کو بھی میں کبھی مجلسوں میں بیان کر دیتا ہوں. تو آج کی مجلس جو ہے کل رات کے جو ہمارے 2 تھے اسی کا ایک کنٹینیوشن, اور لیکچر نمبر 3 ہے, ٹاپک اپنی جگہ ہے وہ بھی کنٹینیو رہے گا, اور کچھ کچھ آج کی مجلس میں زیادہ فقہی انداز نظر آئے گا. اگرچہ میرے خیال میں کسی آدمی کے سامنے اس کتاب کا انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت تو نہیں, لیکن چونکہ اس ماہ مبارک کے رمضان میں کئی بار میں نے اس کا ریفرنس دیا اور کل رات کے لیکچر میں, اب یہ میری ایک ہیبٹ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم بک ریڈنگ کی عادت بھی ڈالے, تو کئی چیزیں ایسی ہوتی کہ میں اس کو بہت سمپل وے میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن جب ایک کتاب میں ایک چیز موجود تو میں عموماً اس کا ریفرنس دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں. بڑھئے کتاب، تو یہ وہ کتاب ہے جس کا ریفرنس کئی دفعہ کل آیا، کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ. اور وہ جو دو تین مسئلے تھے کہ یونیورسٹی کے ایگزام ہیں اور حج ہے تو کیا مسئلہ ہوگا، اور اگر وضو کی ایسی غلطی ہے کہ آدمی کی ساری لائف کی نمازیں غلط ہیں، اگر چانس ہے کہ بہت اسٹرانگ ریئیکشن آ جائے گا اس آدمی کا، تو کس طرح سے امر بالمعروف نہیں کرنا ہے اور خاموش رہنا ہے، اور بہت ہی ایکسٹریم کیس پہ جا کے نامحرم سے ہینڈ شیک کرنا ہے، اور اس کے بالکل آخر میں ایک وہ مسئلہ بھی ہے جو میں نے کل صرف ٹچ کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، آج بھی ٹچ کر رہا ہوں اور چھوڑ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بہت ساری نجاستیں شریعت میں ایسی جو کنورجن کے ذریعے، یعنی اگر اس چیز کی حالت بدل جائے تو وہ پاک ہو جاتی، جس کو اسلام میں استحالہ کہتے ہیں. مدرسے میں پڑھنے والے بچے تو اس کو جانتے ہیں، لیکن واٹ از دا ڈیفینیشن آف استحالہ؟ اس میں آیت اللہ خوی مرحوم اور آیت اللہ سیستانی میں اختلاف ہے. یہ کامن ڈیفینیشن نہیں ہے کہ جس کو سارے مرجے مانتے ہیں، کیونکہ آج ایک طرف اس ایکسٹریم پر ہم لوگ ہیں کہ یہاں کی ہر چیز کو نجس مانتے ہیں، زندگی گزارنا ناممکن ہوتا، اور ایک طرف وہ ایکسٹریم ہے جو کل مجھے اپنے بعد ریپلائی سے لگ رہا تھا کہ ایسا لگے گا کہ پھر تو کچھ حرام ہے ہی نہیں. نجاست طہارت کے کانٹیکس میں جو چیز نہیں دیکھی، جو چیز نہیں معلوم، سب پاک ہے، سب حلال، وہ دوسرا ایکسٹریم. اس دوسرے ایکسٹریم کے اندر عام طور پر استحالہ کی ٹرم کو بہت استعمال کیا جاتا کہ سور بھی کھایا جا سکتا ہے اور شراب بھی پی جا سکتی ہے اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ استحالہ ہو گیا. استحالہ اکارڈنگ ٹو آغا خود اس کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ، اور اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی کچھ اور. کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ یا لیونگ ان دا ویسٹ کے آخر استحالہ کے بھی دونوں فتوے دیے گئے، کیونکہ یہ مجلس ہے اور کوشچن آنسر سیشن نہیں ہے یا فقہ کا لیکچر نہیں، اس لیے میں اس سے زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن یہ کتاب مجھے اس لیے دی گئی کہ میں ایک بار ہی آپ کو دکھا دوں کہ بائی چانس اگر اب تک ہمارے کسی بزرگ نے یا کسی خاتون نے یا کسی یوتھ نے یا کسی بچے نے اس کتاب کو نہیں دیکھا اور نہیں پڑھا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ کون سی کتاب ہے کہ جس کا اتنا اسٹرانگ ریکمینڈیشن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا. اچھا یہ تو 5-7 منٹ کا میں نے آپ کا ٹائم لیا جس کا ڈائریکٹ آپ سے کوئی تعلق نہیں. آئیے 2-3 سوال. ابھی میں سوال پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کروں گا، کچھ ان ڈائریکٹ وے میں جواب دوں گا، یعنی تقریر میں میرا ٹاپک چلے گا اسی میں سوال کا جواب آ جائے گا. اچھا میرے ذہن میں اس وقت جو سب سے پہلا سوال ہے، جس کو میں الگ سے جواب نہیں دینے جا رہا ہوں، تقریر کا پارٹ بنانے والا ہوں، لیکن پہلے سوال پڑھ دوں، وہ یہ وہ والا ایکسٹریم ہے جو احتیاط اور پریکوشنری میجر کے زیادہ قائل ہیں کہ بھائی ہمارے علماء، ہمارے مرجع، ہمارے مجتہدی نجاست طہارت کے بارے میں جو بھی فتویٰ دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر اس فتوے پر بیس کرتے ہوئے کہ انگریڈینٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہاری نالج میں کوئی چیز نہیں ہے تو نو نیڈ ٹو انکوائر. کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ کمپنی کو خط لکھ دیتے ہیں، یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کا بنانے کا طریقہ کیا، یہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا. شریعت نے اس کو واجب تو واجب، مستحب بھی قرار نہیں دیا. لوگ اس کو بہت بڑی، آج کل اسلام کی بہت بڑی سروس یہ سمجھی جا رہی کہ کوئی پروڈکٹ ہے کرافٹ کمپنی کی، ہمیشہ کو ہم نے جھڑ سے ایک لیٹر مالک دیا، کہا کہ بتائیے اس کا طریقہ کیا. یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں، یہ مومنین کی کوئی خدمت نہیں. اس انداز کی انکوائری کرنا اور اس انداز کی لسٹیں بنا کے پبلک کے ہاتھ میں پہنچانا، اس کو اسلام نے اس کا 1% ثواب بھی نہیں بتایا. جو اصل کرنے کے کام ہے، جو واقعاً اسلام کی سروس ہے، اس کے بارے میں تو بہت ہی ریئر کوئی ای میل میرے پاس آتی. لیکن نجاست طہارت کے اوپر سارا زور دیا جا رہا، نجاست طہارت اسلام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور اس کو ہمیں اتنا لینئنٹ نہیں لینا ہے. لیکن ہر چیز جو بیلنس سسٹم جو اسلام کا ہے اس میں ہر چیز کی اپنی ایک امپورٹنس اور ہر چیز کا اپنا ایک ریشو. کسی چیز کو بھی اگر آپ اس کی حد سے بڑھا دیں, نماز بھی اگر آپ بہت زیادہ پڑھیں تو اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا, تقویٰ بھی اگر آپ بہت زیادہ اختیار کریں سپر متقی بنے تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. پہلی ہی مجلس کے اندر مولا متقیان کے دو تین وہ خطبے آئے جس میں کنڈم کیا اس آدمی کو جو زیادہ تقویٰ کر رہا. ہر چیز دیکھیے اس کی میں امپورٹنس کم نہیں کر رہا ہوں, لیکن جب آپ بیلنس بگاڑ دیں گے کسی چیز کا تو نماز ہو کے روزہ ہو کے حجاب ہو, بہت سپر متقی آدمی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا چاہے مر جائے. لیکن کیا اسلام میں کچھ مقامات پہ جھوٹ واجب نہیں؟ واجب, میں جائز نہیں کہہ رہا ہوں, واجب. بہت ہی متقی آدمی ہے وہ کبھی اپنی زبان پہ کسی کی برائی اور غیبت نہیں لائے. کیا اسلام میں سرٹن مقامات پر غیبت واجب نہیں ہو جاتی؟ کوئی بہت ہی متقی آدمی ہے وہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرے. کیا اسلام میں واجب نہیں ہو جاتا کہ بعض اوقات کسی کا مال بھی چوری کرو؟ ابھی میں نماز روزے کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ اس کو تو لوگ کہہ دیتے کہ جی تو ریچول ہے, کب تک آپ اسلام کو اس کے بیچ میں رکھیں؟ کیا سارا اسلام داڑھی اور پردے اور میوزک کا نام؟ تو چلے میں ان چیزوں کی جانب جا رہا ہوں جن کی اہمیت کو ساری دنیا مانتی ہے کہ امانت ادا کرو, سچ بولو, کسی کی برائی نہ کرو. لیکن کیا سرٹن مقامات پہ ساری چیزیں واجب نہیں ہو جاتی؟ اور اسلام کا یہ حصہ جب آدمی نہیں سمجھتا, اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اسلام ہر جگہ ظالم کا مقابلہ کرنا واجب نہیں قرار دیا. کہیں کہیں پہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں خصوصاً یوتھ کا خون بہت گرم ہوتا, یہ بات کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن کہیں کہیں اسلام ظالم سے کمپرومائز کرنے کی بات کرتا. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو سم ٹائمز ہمیں مراجے پر اعتراض ہوتا کہ فلاں مرجے فلاں جگہ ظالم کے سامنے خاموش کیوں بیٹھا. اور اگلے اسٹیج مرجے تو خیر پھر بھی ٹھیک, اگلے اسٹیج پھر بات امامت پہ چلی جاتی. حسن مشتبہ کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی ہے, اعتراض آدمی کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. آغا خانی یا اسماعیلیوں کی طرف دل بھی چاہتا ہے کہ حسن مشتبہ کو امامت سے ہی نکال دے. ہمارے یہاں فیمس ہے کہ آغا خانی شش امامی ہیں, چھ امام کے ماننے والے, مگر چھ کہاں, وہ امام حسن کی امامت کو نہیں مانتے, چھٹے امام تک مانتے ہیں لیکن پانچ اماموں کو مانتے ہیں. یا زیدی جو ایک فرقہ ہے وہ بھی امام حسن کی امامت کو نہیں مانتا کہ جس نے ظالم سے کمپرومائز کر لیا اور صلح نامے میں دستخط کر دیے اب وہ امام نہیں رہے. کبھی حسن کو کنڈیم کر کے امامت کی لسٹ سے نکالتے اور کبھی حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہ نہیں ٹھیک ہے حسن بہت اچھی آدمی تھے لیکن جب انہوں نے خود ہی ریزائن کر دیا امامت سے تو ختم بات. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا امامت, لیکن یہ ساری بات کہاں سے آئی؟ جو ہر آدمی کا اپنا ایک ایکسٹریم مزاج ہے, لڑنا ہے تو ہر ایک سے لڑنا ہے, چاہے اسلام میں اس موقع پر صلح کرنا واجب, خاموش رہنا واجب. تو یہ وہ اعتراض ہے میں نے کہا جو اسلام کو صحیح نہیں سمجھے. اکثر میں ایک روایت پڑھتا ہوں 45 منٹ, لیکن اتنا میں نے پڑھ لیا کہ اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آل دو پہلے میں مجھے پرمیشن دی گئی ہے کہ مولانا انٹرنیٹ والی مجلس آپ ضرور ریپیٹ کیجئے, بہت کم لوگوں نے سنی, لیکن پھر بھی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آج میرا ٹاپک بہت بڑا. وہ روایت میں یہ پڑھتا ہوں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا کے ان اصحاب میں سے ہیں جو یہ لفظ اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن جو گریڈ ون کے صحابی کہلاتے ہیں. پیغمبر نے اپنے اصحاب کی بھی گریڈنگ کی تھی, سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, مقداد, عمار یاسر, جابر ابن عبداللہ انصاری. اچھا ان کے حوالے سے تین ایسی باتیں ہیں کہ جو ان کے فضائل میں آتی ہیں ہر آدمی جانتا, حدیث قصہ. اور حدیث قصہ ہمارے ٹاپک میں اس لیے بھی آنے والی کہ وہ یہ سوال تھا کہ وائی دس پارٹیشن بٹوین مین اینڈ ویمن, اس کے جواب میں حدیث عیسیٰ کا کوٹیشن بھی آنے والا، لیکن جو آج مجھے پڑھنا تھا صرف میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جن صاحب نے مجھے یہ سوال دیا وہ اس وقت آج کے مجمع میں نہیں. تو حدیث عیسیٰ اس کے اوپر بات ہوگی کل یا پرسوں. کس نے ہم تک پہنچائی؟ جابر. نمبر دو، جو غالباً جابر کی سب سے بڑی فضیلت، کربلا کے سب سے پہلے زائر جابر، زیارت کرنے والے جابر، سب سے پہلی زیارت جس نے کربلا محلہ کی وہ جابر. اب وہ یہ پارٹیشن والی بات آ رہی، لیکن کیونکہ دیکھیں میں اس کے لیے پریپیئرڈ ہو کے آیا ہوں نا، تو بات کسی بھی ٹاپک پہ کروں ایک آدھ اس کا ریفرنس آ رہا. پارٹیشن والی بات میں مجھے ایک حدیث رسول کی بہت اہم پڑھنا تھا، من سننا سنتن حسنا فلہا اجر مثلیا ومن سننا سنتن سعیا فعلیہ وزرہا. اگر کوئی سوسائٹی میں یا کمیونٹی میں یا معاشرے میں کوئی اچھی ٹریڈیشن کو قائم کرے تو قیامت تک جب لوگ اس پہ عمل کریں گے سب کا ثواب اس پہلے آدمی کو ملے گا. کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جو واجب نہیں، لیکن اچھی چیز ہے، واجب نہیں ہے. ہم نے جیسے ہمارے یہاں نکاح کے موقع پر بہت سی جگہ پہ حدیث کساب پڑھی جاتی ہے، کسی حدیث میں یا روایت میں کہ نکاح پہ حدیث کساب پڑھنا ہے؟ نہیں. لیکن بہت اچھی ایک چیز، جس نے یہ سسٹم ایڈاپٹ کیا تھا جتنے قیامت تک نکاح میں حدیث کساب پڑھی جائیں گی سب کا ثواب ٹوٹل مل کر اس آدمی کو بھی ملے. پہلا آدمی من سننا سنتن حسن، دیکھیں اس کے اگزامپل بہت، لیکن وہ پارٹیشن والی مجلس میں آئیں گے، آج کی مجلس پارٹیشن والی نہیں. اچھا، جو نیکی کا کام شروع کرے معاشرے قیامت تک کا ثواب اس کو ملے گا. اور لیکن کوئی معاشرے میں کوئی برائی پھیلائے اسٹارٹ کرے تو اسٹارٹ کرنے والے کو جس جس نے برائی کی سب کو ایک ایک گناہ ملے، اور جس نے اسٹارٹ کیا ٹوٹل یہ گناہ مل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. برائی کے حوالے سے بھی ہے کہ پہلے ہمارے یہاں شادی بیاہ میں میوزک نہیں ہوتی تھی، اب ہونے لگی. جن صاحب نے بھی یہ سٹارٹ کیا قیامت تک جس جس شادی بیاہ میں یہ میوزک یا مکس گیدرنگ ہے وہ سب ان کے نام اعمال میں لکھا جا رہا. پارٹیشن ہٹانا ثواب دلوانے والا کام ہے کہ عذاب دلوانے والا، اس کی مجھے ایکسپلینیشن کرنا تھا، لیکن ایک دن اور ٹھہر جائیے اور پھر اس کے بعد تو آخری تقریر کل ہوگی میری، تو ختم سلسلہ. پھر آپ پارٹیشن ہٹاتے رہیے گا جب یہاں کوئی نہیں ہوگا. اچھا، تو میں واپس آ جاؤں، کیا بات کہہ رہا تھا کہ جابر اگر اس سال 9 ملین لوگوں نے کربلا کی زیارت کی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 105، سب کو ایک ایک زیارت کے ثواب ملا، لیکن یہ سارا زیارت کا ثواب جابر ابن عبداللہ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اچھی چیزیں یا گڈ پریکٹس معاشرے میں لانا، اور بری چیزیں یا بیڈ پریکٹس. جابر دیکھیں ان کے کریڈٹ سائٹ پر، یہ صرف یہ اس سال کے میں نے خالی 40 کے ظاہر آپ کے سامنے بتائیں، 15 شعبان کو کتنا کراؤڈ ہوتا ہے، عرفہ کے دن کتنا کراؤڈ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ، اور ہر سال جو یہ بڑھ رہا ہے. اور جابر کی تیسری خاصیت فضائل کہ رسول اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنا سلام 5 امام کو بھیجوایا، جو حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں. تو جابر کریڈٹ سائٹ پر یہ 3 بہت بڑی باتیں آتی ہیں، لیکن جابر کی 2 فضیلتیں ایسی ہیں جو اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ ذرا سا ڈرائی سبجیکٹ ہو جاتا. رسول اللہ کو مدینہ لانے والا جو فرسٹ گروپ گیا تھا انویٹیشن لیٹر لے کر، اس میں جابر شامل. اور نمبر 2 یہ کہ جابر کے ذریعے سے وہ مسئلہ حل ہوا کہ انٹرسٹ کسے کہتے ہیں اور بینک کا انٹرسٹ کیوں حلال. دیکھیں ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ مولانا ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے، لیکن ڈیٹیل نہیں آئے گی بعد میں انشاءاللہ، بعد سے مطلب شاید مارچ میں. جابر میں ایک آخری بات جو ہے، یہ 3 باتیں جابر کی بہت فیمس ہیں اور 3 باتیں جو فیمس نہیں ہیں لیکن وہ بہت امپورٹنٹ. تیسری بات یہ کہ جابر نے جب شادی کی تھی، رسول اللہ نے خاص آ کر جابر شادی کی مبارکباد نہیں دی تھی، اسے ہر ایک کو دیتے ہیں، سلیکشن آف اسپاؤس پہ جابر کو مبارکباد دی کہ جابر تم نے جو اپنی اسپاؤس کا سلیکشن کیا، یہ اتنا سوچ سمجھ کر اور آخرت کو ذہن میں رکھ کے کیا کہ تمہاری یہ شادی اسلام کی سب سے اہم شادی بن رہی. یہ ٹاپک ہے ہمارا سلیکشن آف اسپاؤس. جو کل ایک بچے کا سوال آیا کہ میں اپنے پیرنٹس کی ارینج میرج سے خوش نہیں، میں اپنے حساب سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کرو لیکن ایک کرائٹیریا بناؤ کہ کیا تمہیں سوچنا. اب وہ کیا چیز تھی جابر کی باتیں، میں خود میرے دل میں آ رہا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن کروں، لیکن آج نہیں، کل آج کی تقریر کا ٹاپک پورا ہو جائے. یہ جابر ابن عبداللہ ہے انصاری. امام علی کے زمانے میں ایک دن مسجد کوفہ میں صبح کے قریب انٹر ہو، فجر کی نماز کا ٹائم، دنیا کی چار موسٹ امپورٹنٹ مسجد میں سے ایک مسجد کوفہ. مسجد کوفہ کی اپنی بہت فضیلتیں. امام علی کا زمانہ یعنی امام علی کی ظاہری خلافت کا زمانہ. جابر انٹر ہوئے اور جابر کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ کوئی پریشانی ہے ان کے دماغ. مولا کے پاس گئے، جا کے کہا مولا میں نے خواب دیکھا. کل میں نے رات کو بتایا تھا نا کہ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز خود ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، لیکن یہ میری فیلڈ نہیں. اور دو دن پہلے بتایا تھا کہ تعویذ اور دعا یہ بھی میری فیلڈ نہیں، اس لیے کہ جب آدمی کہیں دو مہینے ٹھہرنے آتا ہے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ فقہی مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، یا دعا تعویذ کروانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں یا اپنے خواب پوچھنے آ جاتے ہیں. تو پہلے سے میں بتا دوں کہ میری فیلڈ نہیں، لیکن مولا کی فیلڈ. مولا سے سلونی قبل ان تقفدونی، عالم کل ہے اس کائنات. جابر گئے کہا مولا رات کو میں نے خواب دیکھا. انڈین ٹیلی ویژن پاکستان میں بہت دیکھے جاتے ہیں، تو اب یہ لفظ خواب بھی ہمارے بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا، وہاں کہیں گے مولا میں نے سپنا دیکھا. پاکستان کی لینگویج تو یہ ہے یار، آپ کی ڈریم کی بات آئے گی، سپنا دیکھے کہ خواب دیکھے کہ ڈریم دیکھے، مولا میں نے خواب دیکھا. خواب بہت پرسنل چیز، جب کوئی یہ بات کہہ دے میں نے خواب دیکھا تو دوسرے لوگ اپنی اٹینشن ہٹا لیتے ہیں. لیکن مولا نے جابر کا خواب سن کے آخر میں ایک لفظ کہا تھا، جابر تم نے خواب نہیں دیکھا، تم نے آخری زمانے کے مومنوں کی حالت دیکھی. یہ ہوگا جسٹ بیفور جو زمانہ، اس میں مومنوں کی یہ حالت ہوگی جو تم نے بتائی. اور مولا نے یہ بہت لاؤڈلی کہا، ساری مسجد کے کان میں آواز چلی گئی. اب سب لوگ ادھر، مولا کے جملے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی اٹینشن ادھر، یہ جابر کا خواب نہیں ہے، یہ آخری زمانے میں ہماری اور آپ کی حالت. اب جابر نے اپنا خواب پڑھا، پوری روایت آپ کو یاد ہے، 45 منٹ کی روایت. اس میں پہلی بات جابر نے کہی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت ہی ایکسپینسو قسم کا کپڑا وہ ہینگ کیا گیا ہے، اور ایک اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے کہ جس کا دل چاہیے لے کے چلا جائے، فری ہے. اچھا پہلے زمانے میں کپڑے کی ویلیو گولڈ سے زیادہ ہوتی تھی، یہ بات پہلے آ چکی. جابر کہتے میں نے دیکھا، یہ اناؤنسمنٹ سن کے لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، واقعا بہت اچھا کپڑا، پیور سلک. آج بھی کتنی زیادہ ایکسپینسو چیز، جس کی وجہ سے آغا سیستانی اور آغا خویار امام خمینی کا فتویٰ بنا کہ عورتوں مرد کے لیے پیور سلک پہننا حرام. لیکن اگر کوئی دکاندار آپ کو بیچ رہا ہے اور آپ کو اس کی پرائز سے لگ رہا ہے کہ پیور سلک نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ یہ فراڈ نہیں ہوتے، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ پیور سلک میں یہ بتا دوں کہ آغا سیستانی نے پیور سلک کی ٹائی کی اجازت دی، باقی مہاراجے نے ٹائی کو بھی منع کیا ہے، ٹائی کی وجہ سے نہیں، سلک کی وجہ سے. میں ادھر سے ادھر چلا گیا، لیکن ایک جملہ میں نے شروع میں کہا کہ میری تقریر میں کچھ سوالات کے جواب آئیں گے بغیر اس کو مینشن کیے ہوئے کہ کسی نے سوال کیا، وہ پارٹ آف دا تقریر ہوگا. تو خیر جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا لوگ دوڑے دوڑے آ رہے، فری دیا جا رہا یہ کپڑا، لیکن ہر آدمی آتا، پورا کپڑا کوئی نہیں لیتا ہے، جیب سے سیزر نکالتا ہے، ایک چھوٹا سا پیس اس میں سے کاٹ کے لے جاتا. جیسے غالباً برادر تقی مٹھانی نے کچھ اعلان اس کتاب کے بارے میں کیا تھا، دین آئی واز گائیڈڈ کے بارے میں، شاید میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ فری دے رہے ہیں کہ کیا دے رہے ہیں، پر فیملی ایک کتاب کی کوئی بات ہو رہی، تب دی جا رہی کتاب، آیا آدمی دوڑ کتاب لی اور کتاب میں سے دو پیج پھاڑے، کتاب کو پھینکا ٹریش میں اور جیب میں ایک پیپر لے کے چلا گیا. معلوم ہوا کہ اس کو ہاتھ دھونا تھے اور اس کو وہ نیپکن نہیں مل رہا ہے اور ٹیشو نہیں مل رہا، تو اس نے کتاب سے دو صفحے پھاڑے، یہ فری تو مل رہی ہے کتاب، ورنہ $15 کی ہوگی، تو فری کی چیز میں ہر آدمی آتا، جیب سے ایک سیزر نکالی اور اس نے اس کو کاٹا اور لے کے چلا گیا. ایک فقہی مسئلہ ہے یہاں پر، جگہ جگہ مسئلے آ رہے ہیں، کس طرح سیزر لے کے کون جاتا؟ ہماری عورتیں خانے کعبہ میں جاتی ہیں، کیوں؟ غلاف کعبہ کاٹنے. ایک مسئلہ ہے کہ کعبے کے خلاف کی ایک بڑی ویلیو ہے ہمارے یہاں، ہر سال یہ مسئلہ مجھے کراچی کے تو سارے گروپ میں پیش آتا، جب یہ غلاف کاٹ چکی ہوتی ہے واپس ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے واپسی کے لیے تو کہتے ہیں مولانا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں. ارے اب کیا پوچھ رہی ہو کہ جائز ہے کہ جائز نہیں. تین چار سال ایسا ہوا تو اب میں ہر سال مکہ پہنچتے ہی مسئلہ بتاتا ہوں کہ شرن کیا حکم. جیب میں قینچی لے کے آیا اس نے کاٹا اس قینچی کو, قینچی سے کپڑے کو کاٹا لے کے چلا گئے. مولا یہ خواب میری سمجھ میں نہیں آیا, میری آنکھ کھل گئی. مولا نے کہا تم نے خواب نہیں دیکھا, یہ آخری زمانے کے حالات دیکھیں. لیکن اگر مولا کہتے جنرل حالات تو الگ بات, کہا ہمارے مومنوں کی حالت دیکھیں. مولا اس کا آپ کے مومنوں سے کیا تعلق؟ کہا کہ یہ کپڑا جو لٹک رہا یہ ہے آخری زمانے میں اسلام, موسٹ ایکسپینسو یعنی اللہ کا لاسٹ اینڈ فائنل میسج, اور انسان کے بینیفٹ کے لیے اس سے بہتر کوئی میسج ہے ہی نہیں. ہم ریئلائز نہیں کر رہے اس بات کو, لیکن اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے انسان کے, کیونکہ ابھی ہم بچے ہیں. بچے اور بڑے میں فرق ہوتا. اب یہ جو ہمارے یوتھ یہاں پہ بیٹھے 16 اور 18 سال, ان کو اگر آپ وہ والا ٹوائز دیں جو بچپنے میں ان کو بہت پسند. یا بزرگ کی بات چھوڑیے, میں اپنی اور آپ کی بات کرتا ہوں. میں کہوں کہ بھائی میں آپ کے لیے بہت اچھا گفٹ لے کر آیا ہوں, اور وہ جاپانی گڑیا یا گڈا لا کے آپ کو دے دوں یا جھنجھنا لا کے آپ کو دے دوں کہ یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں, آپ اسے اپنی انسلٹ سمجھیں. میں کہوں گا مجھے یاد ہے 25 سال پہلے آپ رو رہے تھے ایک دن کھارگھر کی گلیوں میں کہ مجھے جھنجھنا چاہیے, جھنجھنا چاہیے, اس لیے میں لے کے آیا ہوں. مولانا اس وقت ہماری ایج 3 سال کی تھی, تو 3 سال والے بچے کو جھنجھنا زیادہ قیمتی لگتا. اور یہ جو آج چیزیں بچوں کی ہے کمپیوٹر اور یہ ویڈیو گیم اور یہ 3 سال کے بچے کے لیے کیا ہو, تو لات مارے گا اس کو پھینک دے گا اٹھا کر. تو ایج کے بدلنے سے میچورٹی آنے سے بچپنے کی چیز جو اچھی لگ رہی تھی اب بری لگتی ہے, جو اس وقت بری لگ رہی تھی اب اچھی لگتی ہے. ابھی ہم میں میچورٹی نہیں آئی, اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں, تو ہمیں حجاب بھی برا لگ رہا ہے اور ہمیں داڑھی بھی بری لگ رہی ہے اور ہمیں یہ ڈانسنگ کی پابندی بھی بری لگ رہی ہے اور ہمیں انٹرٹینمنٹ کی پابندی بھی بری لگ رہی ہے. ابھی ہم بچے ہیں, ابھی ہم کو آگ بہت اچھی لگ رہی ہے, دل چاہتا ہے کہ ہیٹر میں یہ آگ میں جا کے ہاتھ ڈال دے. بچے کو کتنا اچھا لگتا, لیکن بڑا اگر میچیورٹی ہو جائے پتا چلے گا اس کا نقصان. خیر یہ تھوڑی سی بات ریویلنٹ ہو گئی. جاوید یہ اسلام دنیا کی سب سے موسٹ ایکسپینسو چیز اسلام. کیسے پتا چلتا ہے کسی چیز کی ویلیو کیا؟ اس پرائس سے جو آپ پے کرتے ہیں. ایک چیز آپ کو خریدنا ہے $50 کی مل رہی ہے آپ خریدتے ہیں, اسی کی پرائس $500 کی, آپ نے کہا نہیں خریدنا مجھے, اس کی ویلیو $500 کی نہیں ہے, 50 کی ہے تو میں خریدنے کو تیار. جس مذہب کی پرائس ایسی کہ اس کے لیے اکبر کو قربان کر دیا جائے, اصغر کو قربان کر دیا جائے, عباس کو قربان کر دیا جائے, زینب کی چادر کو قربان کر دیا جائے, جوانان جنت کے سردار حسین کو قربان کر دیا جائے, کتنا قیمتی مذہب ہو. پرائس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو پرائس اس کے لیے دی جا رہی. لیکن جاوید آخری زمانے میں ہمارے ماننے والے, نان مسلم کی بات نہیں ہے, کرسچن کی بات نہیں ہے, ایتھیسٹ کی بات نہیں, ہمارے ماننے والے پورا اسلام کو لیں گے بھی اور پورا اسلام کو چھوڑیں گے بھی. نان مسلم ہے نہیں چاہیے مجھے اسلام, مومن پورا اسلام چھوڑے گا بھی نہیں اور پورا اسلام لے گا بھی نہیں. ہر آدمی آئے گا اسلام سے اپنی مرضی کا ایک پیس کاٹ کے لے جائے گا جو اس کو سوٹ کر رہا. کسی کو خالی رومال چاہیے تو اتنا سا کپڑا کاٹے گا کہ اس کے ہاتھ جو ہے نا اس سے صاف ہو جائے, اور کسی کو ذرا ٹاویل ٹائپ کا سر کو دھونا ہے ذرا زیادہ پیس کاٹ کے لے جائے گا, پورا اسلام کوئی نہیں لے گا. ہر آدمی آئے گا کہے گا اتنا اسلام ہمیں دے دے جو ہمیں سوٹ کر رہا. شوہر کو وہ اسلام پسند آ رہا ہے جس میں بیویوں سے یا وائف سے کہا جا رہا ہے شوہر کو سجدہ کرو. کہا تو نہیں گیا لیکن مثال یہ دی کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو پہلے بیوی سے کہا جاتا. اور بیوی کو اسلام پسند آ رہا ہے کہ سعد ابن معاذ پر اس لیے عذاب قبر آیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاق تھے اور روڈ لینگویج استعمال کرتے. عالم کو وہ اسلام پسند آ رہا ہے جس میں کہا جاتا ہے مومنین کو عالم کی رسپیکٹ کرنا. عالم کی کیا ڈیوٹیز ہے وہ والا اسلام اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور پبلک کو وہ اسلام پسند آ رہا ہے جس میں پیغمبر نے کہا کہ قاضی شرح جیسے عالم بھوکے بھیڑیے سے زیادہ ہمارے ماننے والوں کے لیے خطرناک ہیں, جہنم کے آخری طبقے میں ہوں. یہ بڑی اچھی حدیث مولانا, بہت فاروچ ہے, بہت یہ بہت اچھی حدیث ہے, اس کو ریپیٹ کی رہی. ٹھیک ہے نا, ہر آدمی کو اپنے مطلب, لیکن اگزامپل تو 50 دے دی جائیں, ٹائم بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں. میں چیئر مجمع بیٹھا. جابر جب اسلام ایک کھیل بن جائے, جو انگریزی کی ایک ٹرم ہے نا کہ ٹیلر میڈ اسلام چاہیے. مجھے اب تک یاد ہے جب میں نے مرحوم آیت اللہ خوئی کو اپنی زندگی کے شاید پہلا لیٹر بھیجا یا دوسرا, ایک سوال کیا تھا اس کے جواب, جیسے آغا سیستانی کی کتاب کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ, بیسیکلی یہ کوشچن اور آنسر. تو جب میں نے زندگی میں پہلا یا دوسرا لیٹر بھیجا
میری ایج بہت کم تھی. اندازہ ہو جاتا ہے مرجے والوں کے آفس والوں کو کہ یہ کس ایج گروپ کا لیٹر آیا. ورڈنگ سے سوال کے انداز. اس وقت پاکستان کے اندر ایک آرگومنٹ چل رہا تھا. پاکستان میں ایک بہت ہی مشہور شیعہ فیملی تھی اور اس نے ایک بہت مشہور بینک اسٹیبلش کیا اور دھڑادھڑ مومنین کرام کو جاب دیے جا رہے تھے. اور سود اسلام میں حرام ہے, چاہے مومن سود کا بزنس کرے یا کافر سود کا بزنس کرے. کافر سے تو پھر بھی آپ سود لے سکتے ہیں, مومن سے تو لے بھی نہیں سکتے. تو آرگومنٹ یہ تھا کہ جی اتنے سارے مومنین کو جابس مل رہے ہیں اور اتنا یہ بینیفٹ دے رہا ہے بینک مومنین کرام کو, کھلا مسجد میں اتنا ڈونیشن جاتا ہے, کھلا امام والے میں اتنا ڈونیشن جاتا ہے, نشتر پارک میں اتنا ڈونیشن جاتا ہے, کھلا جگہ. میں غلطی سے بھی وہ نام نہیں لینا چاہتا جس سے مجلس پرسنلائز مجلس ہو جائے, لیکن یہ بات چل رہی تھی. تو اس وقت تک تو میری نالج اتنی نہیں تھی کہ میں اپنی سیلف اسٹڈی پہ اس کا جواب دیتا. یہی آرگومنٹ لکھ کے میں نے آغا خوی کو بھیج دی کہ اگر یہ بینک کا جاب حرام ہو جائے, وہ تو اپنی جگہ بینکنگ حرام ہو جائے, تو کتنے مومنین کے جاب چھٹ جائیں گے اور کتنا ان کو بینیفٹ مل رہا ہے جو ختم ہو جائے. تو انہوں نے جو جواب دیا, اگر میں اس ایج میں لکھ کر بھیجوں تو جواب صرف آئے گا یہ حرام ہے کہ حلال. لیکن وہ انہوں نے دیکھ کر کے بہت بچے کا خط لگ رہا, انہوں نے مثال دی کہ پہلے تو لکھا کہ یہ حرام ہے, پھر مثال دی کہ مومن کا اور اسلام کا رشتہ کپڑے کا اور پہننے والے کا رشتہ نہیں, پانی کا اور برتن کا رشتہ. ایک ریلیشن ہوتا ہے کپڑے کہ ہم نے کپڑا خریدا, گئے درزی کے پاس, اسے یہ کپڑا دیا, کہا اس کو ہمارے سائز کے مطابق سی دینا, کٹنگ فٹنگ سب ہمارے حساب سے ہو, ٹیلر میڈ جسے کہا جاتا. اب اگر ہم موٹے ہیں تو الگ کپڑا ہوگا, دبلے ہیں تو الگ ہوگا, اس کی کٹنگ پورا درزی کرے گا, ہماری میجرمنٹ لے. ایک تو یہ اسلام کہ مولانا یہ میں کام کرتا ہوں, اب ایک ایسا اسلام بنا کے مجھے دے دی. یہ عموماً وہ لوگ کہتے ہیں جو مجلسے کراتے ہیں, مولانا آپ اچھا پڑھنے آ رہے ہیں, یہ ٹاپک ٹچ نہ کیجیے گا. کیوں ٹچ نہ کیجیے گا؟ اس لیے کہ بے پردہ تو سب سے پہلی بے پردہ عورت ہماری بیوی, پریسیڈنٹ کی وائف تو فرسٹ لیڈی کہلائے گی نا امام باڑے کی, کہا کہ سب سے پہلی تو وہی بے پردہ. سود کی بات نہیں کیجیے گا مولانا, اس لیے کہ ہم تو خود سود لیتے اور دیتے. ہاں فلاں فلاں مسئلے پہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا کچھ باقاعدہ ٹیلر میڈ اشرے بنوائے جاتے ہیں. پہلے دن یہ کہا جاتا ہے, یہ تو یہ اپنی جگہ اسی امریکہ کی بات ہے لیکن کیلیفورنیا اسٹیٹ کی نہیں. جب میں مجلس پڑھنے آیا, امام ایئرپورٹ سے امام باڑے لے جا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ کو پتا کہ نماز کیسے پڑھائی جاتی, تو آپ نے مجھے بلایا کیوں؟ تو نہیں نہیں ہمارے امام باڑے کی نماز, انہوں کو اتنا شوق ہونا چاہیے, رکوع کے اندر تین بار کوئی چیز نہ پڑھیے گا مولانا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور اس کی رضا نہیں, رضا نیچو کیا لفظ ہوگا, گجراتی آپ بنا لیجئے گا. انہوں نے باقاعدہ بتایا یہ نماز کا طریقہ. میں تو ویسے ہی شارٹ نماز پڑھاتا ہوں, لیکن پہلے سے بتایا پریسیڈنٹ کی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ نماز کو بھی ٹیلر میڈ بنواتا. کبھی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلم ہے مولانا, آپ تو سارا دن سو کے ساری رات جاگ رہے ہیں, یہ بےچارے سب کل جاب پہ جانے والے, ذرا سا ان کا خیال کر. ایک باقاعدہ نماز بتائی جاتی, ٹیلر میڈ اسلام بہت زیادہ. کراچی کی ایک امام بارگاہ 20 سال میرے اوپر بین رہا اور ایک امام بارگاہ میں اب تک اسٹل بین. وہ اسٹل بین وہ امام بارگاہ جس کی پہلی مجلس میں نے سود پہ پڑی, وہ پورا چل رہا تھا سود کے پیسے. اور دوسرا امام بارگاہ وہ بھی بہت مشہور ہے, جہاں پہ آج کل میں اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہوں, سب سے زیادہ میری ڈیمانڈ. حیران نہ ہو, کچھ ہیں ایسے لوگ کہ جو جن میں میں پاپولر ہوں. آپ کہیں گے نہیں مولانا کسی میں پاپولر ہوں گے, ہیں کچھ لوگ ہیں. اور وہ صرف ایک چھوٹی سی بات, اور میں ایک بات بتا دوں کہ یہاں چند مومنین نے اپنا انٹروڈکشن حیدرآباد کے ریفرنس سے کرایا تھا, یہ کراچی کا امام باڑا, مگر کچھ اس کا حیدرآباد سے بھی تعلق. بس اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا, غیبت نہ ہوئی. ایک زمانے میں میری اسپیشلٹی تھی سارے ثواب کی مجلس, سوئم کی مجلس, چیلم کی مجلس, برسی کی مجلس, ان سے پڑھوائیے یا عذاب قبر و موت پہ پڑھتے. خاتون کا انتقال ہوا, کہا کہ بھائی ان کی چیلم کی مجلس ہے, آپ پڑھ دیجیے گا, پڑھ دیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ مجلس جب پڑھوں تو کچھ کانٹیکسٹ میں پڑھوں جس میں مجلس ہو رہی. چیلم کی مجلس ہے, ایک عورت کا انتقال ہوا, عورت کی ذمہ داری, پہلی چیز کیا آئے گی؟ حجاب. بے حجاب کا عذاب کیا ہے, بے حجاب کی خرابی کیا؟ پتا چلا جن مومنہ کا انتقال ہوا وہ بے حجاب تھی. عجب, شاید ان کے وارثوں کو یا گھر والوں کو نہ ریئلائز, ادھر ادھر سے جو لوگ آگے کان میں بھوکتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں زبردست خطرناک لوگ. بتائیں مولانا نے مجلس آپ پہ پڑی, پتا ہے وہ جو آپ کا فلاں دشمن ہے نا, اس نے مولانا کو پہلے سے سب برین واش کیا تھا, پوری 20 سال اس امام باڑے میں میں انٹر نہیں ہو سکتا. پرائیویٹ لوگ مجلس کروا رہے تھے, ایک صاحب نے آج کا سیمینار کرایا, وہ مولانا وہ اس میں انٹر نہیں ہو سکتے. میں نے پھر طریقہ اختیار کیا, جب کوئی آتا تھا میرے پاس فی سال ثواب کے لیے, مولانا میرے والد کی مجلس پڑھ دی, میں نے کہا پہلے اپنے والد کے سارے گناہ ایک پرچے پہ لکھ کے دے دیں تاکہ ٹاپک گناہ نہ آنے پر. مولانا میری والدہ کی مجلس پڑھ دی, پہلے بتائیے آپ کی والدہ حرکتیں کیا کرتی تھی, یہ پیپر پہ آ جائے تاکہ یہ چیز میں ٹچ نہ کرنے پر. ٹیلر میڈ اسلام, نماز بھی ایسی مجلس بھی ایسی. آخری مولا فرما دے, اب مولا کا جملہ سن, جابر آخری زمانے میں ہمارے شیعوں کی حالت ہوگی, ایسا اسلام چاہیے جو ان کو سوٹ کرے. اور آغا خوئی کہتے ہیں کہ یہ رشتہ نہیں ہے مومن اور اسلام کا, کہ مومن کہے کہ اسلام کو ویسا بنا کے دے دو. مومن کا رشتہ ہے پانی اور برتن کا. پانی کی ایک کیریکٹرسٹک کلر لیس ہوتا ہے, آرڈر لیس ہوتا ہے, ٹیسٹ لیس ہوتا ہے, یہ ہم نے سائنس میں پڑھا تھا 9th کلاس کے اندر. چوتھی خاصیت یہ کہ پانی کو آپ جس برتن میں ڈالیں گے وہ پانی اپنے آپ کو ویسا بنا لے گا, برتن سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ میرا جیسا بنو. گلاس میں ڈالیں گے پانی کا شیپ گلاس کا ہو جائے گا, جگ میں ڈالیں گے پانی کا شیپ جگ جیسا ہو جائے گا, لوٹے میں ڈالیں گے پانی کا شیپ لوٹا جیسا ہو جائے گا. مومن اور اسلام کا رشتہ, جیسا اسلام کہتا جائے مومن اپنے آپ کو اس کے حساب سے چینج کرتا چلا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ درزی کے پاس گئے کہ کپڑا میرے حساب سے سی کے دو. یہ مرحوم آغا خوئی میرے سوال کے جواب میں ایک ایگزامپل دی تھی, اور کتنی بہترین ایگزامپل ہے کہ آپ نے 14 دن کے بعد پہلی بار کبھی واہ کہا کسی جملے پر. تو وہ واقعا مومن کو ایسا ہونا چاہیے. جابر ابن عبداللہ انصاری مولا یہ فرما رہے کہ جب ہمارا شیعہ اسلام سے یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ اسلام کو چینج کرو میرے حساب سے, سمجھ لینا یہ آخری زمانہ آ گیا. اب اس امام کی ضرورت ہے جو وہ آنے کے بعد واقعا ان مومنوں کی گردن کاٹے. اگرچہ یہ بھی مسکنسپٹ ہے کہ امام آتے ہی گردن کاٹیں گے, لیکن ایک اسٹیج آئے گا کہ صاحبان ایمان کی گردن پہلے کٹے گی, سفیانی کی گردن بعد میں کٹے گی. تھوڑا سا میں آج کے خطبے کے جملے کی تشریح کر دوں. ہر شب جمعہ ہم دعائے کمیل میں کہتے ہیں اللہم ومن اراد انی بسوء فارض, اپنے ٹریک سے ہٹا نہیں, آئے خدا جو ہمارے خلاف برائی کا ارادہ کرے اس کی برائی اس پہ پلٹا دے. ومن قاد انی فقید, اور جو ہم سے فراڈ یا چیٹنگ کرنا چاہے تو اس کے فراڈ کو اسی پہ پلٹا. دو الگ الگ چیزیں دعائے کمیل میں. قیامت تک کے مومن سے کہا گیا کہ دو چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو, کوئی تم پر برائی کرے یعنی تمہارے خلاف ظلم کرے. اگینسٹ جانے کے دو طریقے, ایک کافر بن کے اگینسٹ ہو, ایک منافق بن کے اگینسٹ, ایک دشمن بن کے اگینسٹ ہو, ایک ایسا لگے کہ بہت میرا چاہنے والا لیکن دل کے اندر وہ دشمن ہے, میں نقصان پہنچانا چاہ رہا. آخری زمانے کے دو کیریکٹر ہیں, ایک نام ہے سفیانی جو تلوار لے کے آئے گا, شیعوں کی گردنیں کاٹے گا, صدام بھی اس کا ایک ریپرزینٹیٹو تھا, اور دوسرے دشمن کا نام ہے دجال, جو دجال بن کے نہیں آئے گا مسیحا بن کے آئے گا, اور پیار و محبت کے ذریعے ہمیں بہکائے گا. میسج فلم کے آخر میں ابو سفیان کا جملہ, ابو سفیان کی زندگی کے دو پارٹ, پہلے پارٹ میں وہ سفیانی بن کے اسلام کے اگینسٹ آتا ہے, دوسرے پارٹ میں وہ دجال بن کے اسلام کے اگینسٹ آتا ہے. پہلے وہ تلوار لے کے اسلام کے خلاف ہر جنگ میں آیا, بدر احد خندق ہر جگہ ابو سفیان نظر آئے گا, ایون خیبر کے اندر اس کا رول. خیر یہ بدر میں غلطی سے کہہ گیا, بدر کی لڑائی میں ابو سفیان نہیں تھا, وہ سیریا سے ایک بزنس کاروان لا رہا تھا, بلکہ اس نے لیٹر لکھا تھا کہ میں مدینے کے قریب سے گزروں گا, مجھے ڈر ہے کہ مدینہ مجھ پہ اٹیک کرے گا, میری ہیلپ کے لیے آرمی بھیجو. تو بدر میں نہیں تھا لیکن وہ خندق دونوں جنگوں میں تھا. اور وہ جو میسج فلم کے آخر میں ہے کہ جب رسول نے مکہ فتح کی تو ابو سفیان نے جملہ کہا کہ بھائی ہم نے اسلام کے خلاف تلوار چلائی ہے لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے, ناؤ لیٹس جوائن دے, اب جیسے بن جاؤ اب اسلام کو نقصان پہنچاؤ. اور پھر جو نقصان پہنچایا آل ابو سفیان نے, اس زیارت عاشورہ میں لعنت کے فقرے میں موجود. تو ایک کا نام ہے سفیانی جو تلوار لے کر آئے گا, ایک کا نام ہے دجال جو بہت ہی مقدس نیک متقی پرہیزگار اور مومن بن کے آئے گا. مومن کو دونوں خطروں سے بچنا. تو آج بات آ گئی سفیانی, کہ سفیانی جس طرح تلوار لائے گا امام اس کو بعد میں قتل کریں گے, اور بعض شیعوں کو پہلے قتل کرنا ہوگا. یہ ظہور امام کی روایتیں جو آپ نے سنی ہوئی, لیکن یہ ساری بات بات سے بات نکل رہی. میں واپس اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. جابر ابن عبداللہ انصار, سلیکشن آف اسپاؤس, بینکنگ کا انٹرسٹ, پلس اسلام کو سب سے پہلے مدینے میں لانے والے, یہ ایک طرف. اب جابر ابن عبداللہ انصاری اتنا بڑا کریڈٹ ان کے اوپر ہے کہ کربلا کے پہلے ظاہر ہیں اس کے حوالے سے جو بات میں نے کہی تھی پھر ریپیٹ کروں اپنی گیدرنگ میں اپنے امام باڑوں میں اپنی مسجدوں میں اچھی چیزیں لائیں گے تو قیامت تک جو نیکی کر رہا اس کا ثواب آپ کو ملے گا اور بری چیزیں لے کر آئیں گے تو اس کا نقصان آپ کو پہنچے گا بس یہ بات ہو گئی ابھی اس کے اندر عید بہت قریب آ رہی پارٹیشن کا پرابلم تو رمضان کا ہے عید کے اندر جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کیونکہ بات اس وقت میرے کنٹرول سے باہر نکل گئی اس لیے میں بغیر کسی ترتیب کا خیال کیے ہوئے ڈائریکٹ وہ میسج آپ کو دیتا ہوں اور وہ یہ جابر کا واقعہ جابر کو جس حوالے سے میں نے کوٹ کیا تھا اس کو اپنی جگہ رکھ لی کیونکہ جو بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ پہلے آپ کو پہنچا دوں اور وہ یہ کہ اسلام اپنی مرضی کا لینا ہے آپ کو کہ اللہ کی مرضی ٹیلر میڈ لینا ہے کہ جیسا پانی برتن میں گیا تو ویسا بن گیا اگر آپ کو اللہ کی مرضی والا اسلام لینا ہے تو اس میں دو باتوں کا خیال کیجیے کوڈ آف پریکٹس کی بات بھی آ رہی تھی اس کو بھی روک دی دو باتوں نمبر ایک یہ ایمفیسائز کیوں ہوتا ہے میں نے ذرا سا ٹاپک چینج کیا کہ دو سوال نہ رہ جائیں کیونکہ اب وہ مومنین بہت بے چینے جو شروع مسجد سے بیٹھے تھے اور ان کے سوال کا میں نے ریفرنس دیا تھا کہ آج جواب دوں گا پہلی بات عید ایک دن ہونا چاہیے یہ اسلام میں کہاں دیکھیے آرگومنٹ شروع ہونے والا ہے نا آج سے شروع ہو گیا ہوگا دنیا یہ اسلام میں کہاں ہے کہ عید ایک دن ہونا چاہیے اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آیا کہ مولانا شب قدر تو ایک دن ہونا چاہیے تو اگر چاند دو دو تین تین چار چار ہوں یا الگ الگ علاقوں کے ہوں یا فرض کیجیے مان لیں کہ پورا نارتھ امریکہ ایک دن عید منا رہا ہے لیکن عراق الگ ایک دن عید منا رہا تو اس کا مطلب ان کی شب قدر الگ ہماری شب قدر الگ دونوں باتیں ایک ہیں یہ والی یونٹی اسلام میں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عید ایک دن ہونا چاہیے کیا ہمارے پاس یہ روایت نہیں کہ شہر کوفہ میں 29 رمضان ہو گئی سب لوگوں نے چاند دیکھنا چاہا نظر نہیں آئے مولا نے ڈکلیئر کیا کہ کل تم لوگ روزہ رکھو ایک مومن آ گیا کہا کہ مولا میں نے تو چاند دیکھ لیا امام نے کہا کیونکہ تم ایک آدمی وٹنس کم از کم دو ہونے چاہیے پبلک کو بتاؤ گے تو بیکار لوگوں کو کنفیوز نہ کرو مولا میں کیا کروں کہا تمہارے لیے کل عید منانا واجب مولا میری فیملی کہا کہ نہیں وہ جو ہے کل روزہ رکھیں تم کل عید مناؤ من لا یحضر الفقی شیخ صدوق نے روایت لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے کہ مولا کی خلافت ظاہری کے زمانے یاد رکھیے گا علم امامت امام کی نالج ایک بہت بڑی چیز امام اسے روزانہ ہر کام میں استعمال نہیں کرتے ہم کو بھی بہت سی دعائیں یہ کہہ کر امام نے نہیں دی کہ یہ دعائیں تم کو دے دی جائے تم دعاؤں کا مذاق اڑا لو ہیں ایسی دعائیں کہ امام کہتے ہیں کہ اگر وہ کہو وہ دعا پڑھو تو ابھی رات ہے دن ہو جائے دن ہے رات ہو جائے گی مردہ ہے زندہ ہو جائے گا میریکل ہو جائے تو مولا ہم کو دے دیجئے نا دعا نہیں دیں گے تم دعا کو کھیل بنا دو گے جہاں پہ دعا یوز کرنا ہے وہاں یوز نہیں کرو گے ہر جگہ یوز کرو گے پیاس لگ رہی ہے کون وہاں اٹھ کے پانی پینے جائے اور ایک مرتبہ وہ وہاں کا واٹر کولر اڑتا ہوا آپ کے پاس ہے پانی پلائے اور چلا جائے کون گاڑی تک جائے وہ گاڑی چھوٹی سی ہو کے امام باڑے میں آ جائے آپ کو بٹھا کے باہر لے کے بڑی ہو جائے کھیل کر لیں گے ہم دعا کا روایت ہے بہت مشہور اسم اعظم وہ پاس ورڈ ہے جس میں پوری کائنات چل رہی اور ہر دور میں لوگوں کو شوق تھا علم اعظم سیکھنے کا یہ اسلام کی بات نہیں یعنی رسول اللہ کے بعد کی بات نہیں بفور پیغمبر بھی تھا بالا میں باور کے پاس اسم اعظم تھا جس سے اس کی دعا قبول ہوتی اور ایک اور نبی کا واقعہ ایک آدمی ایک مومن ان کے پاس آتا بڑا متقی بڑا پرہیزگار اور کہتا ہے کہ آپ نبی ہیں آپ کے پاس اسم اعظم ہوگا کہا ہے ہر نبی کو اللہ اسم اعظم دیتا جس سے وہ میڈیکل بھی دکھاتے ہیں یہ مجھے دے دی کہا کہ نہیں ہر آدمی کو نہیں دیا جاتا کہا کہ اچھی چیز ہے میں کون سا شیطان کا نام مانگ رہا ہوں اللہ کا نام مانگ رہا ہوں دعا قبول ہوگی مومنوں کی ہیلپ کروں گا کہا نہیں تم اسے تم میں وہ برداشت نہیں ہے تم ٹالریٹ نہیں کر پاؤ گے اسم اعظم ہر جگہ استعمال کرو گے کہا کہ نہیں میرا آپ سے وعدہ کہا کہ اچھا ایسا کرو کل صبح شہر کے باہر جانا جو سین نظر آئے وہ دیکھ کے مجھے بتانا وہ صبح شہر کے باہر گیا واپس آئے اب نبی کے پیروں پہ گر پڑا نبی کو رپورٹ نہیں دے رہا کہا یا نبی خدا اگر آج آپ نے اسم اعظم نہیں بتایا تو میں قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا کہ انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا اور سارے سارے مومنوں پہ ظلم کیا. نبی کو معلوم ہے, مسکرا کے کہا کہ کیوں یہ کمپلین کرو گے؟ کہا کہ میں تو ویسے ہی آپ کے کہنے پہ شہر کے باہر گیا, وہاں میں نے دیکھا بہت ہی ایجڈ آدمی, 150 اس کی ایج ہوگی, ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں, گوشت بالکل نہیں, ہڈیوں پہ کھال, چلا نہیں جا رہا, ایک قدم چلتا گر پڑتا پھر سہارا لے کے کھڑا ہوتا, اتنا بوڑھا, اتنا کمزور, اتنا ویک کہ اتنے میں وہاں سے ایک فوجی سپاہی گزرا, یہ بوڑھا اس کو دیکھ کے راستہ دے رہا, لیکن اتنا کمزور ہے کہ ہٹتے ہٹتے اس کو 2 سیکنڈ لگ گئے. وہ سپاہی آرمی سے تعلق ہے, مغرور, غرور, تکبر, اتنے غصے میں آیا کہ یہ دیکھے بغیر کہ یہ 150 سال کا بڈھا آدمی جس سے چلا نہیں جا رہا, یہ مجھے راستہ دے بھی رہا لیکن 1 سیکنڈ لگ گئے. غصے کے عالم میں اس نے اپنے پیروں اور فوجیوں کے بوٹ, آپ کو بتایا ماشاءاللہ کیسے ہوتے, اس کو اتنا مارا, اتنا مارا, اس کے دادا کی ایج ہوگی اس کی, خون نکلنے لگا, وہ زمین پہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. نبی خدا آپ کے, آپ بھی اس میں انوالو, اگر آپ مجھے اس میں اعظم بتا دیتے تو یہ ظالم یہاں سے زندہ نہیں بچ کے جا سکتا, میں وہیں پہ اس کو پنش کرتا. میرا آپ سے پرامز ہے کہ اپنے پرسنل میٹر میں اس میں اعظم استعمال نہیں کروں گا, خالی اس طرح کے مظلوموں کی مدد کرنا. نبی نے مسکرا کے کہا, کیا تمہیں معلوم کہ اس وقت پوری دنیا نبی کے علاوہ کس کس کے پاس اس میں آدم ہے؟ ایک آدمی کے پاس ہے, وہ وہی بوڑھا آدمی جس کی حالت دیکھ کر تم کو رونا آ رہا ہے کہ کاش میرے پاس اس میں آدم ہوتا. اس کے پاس ہے اس میں آدم, اتنا اس کے اوپر ٹارچر ہوا لیکن وہ برداشت کر گیا, جب یہ ہو تو اللہ پھر یہ چیزیں دیا کرتا. تو علم امامت کھیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مولا کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ آج چاند ہوا کہ چاند نہیں ہوا, ایک ڈکلریشن کیوں نہیں کی؟ دیکھیں تھیوری کے اعتبار سے ایک مسئلہ آج بھی امام خمینی اور آغا خامنائی کی بک پر ہے جو ابھی ڈسکس ہو رہا, عید کیسے پرو ہوتی. اس کے 3-4 طریقے, ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل آدمی دیکھیں, دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کو 100% سیٹسفیکشن ہو جائے کہ عید, تیسرا طریقہ یہ کہ منتھ کے 30 دن گزر گئے. یہ سوال ہے میرے پاس, مذاق نہیں اڑائیے گا کیونکہ کسی نے سوال کیا. تو مولانا اگر کل منڈے کو چاند نظر نہیں آیا اور پھر دن ٹیوزڈے کو بھی چاند نظر نہیں آیا تو پھر ہم کیا تھرسڈے کو عید منائیں کہ فرائیڈے کو عید منائیں؟ بہت سیریس سوال میرے پاس لکھا ہوا ہے, بہت قابل احترام آدمی کا, اس لیے میں اس کا جواب دوں گا لیکن کل جب وہ صاحب آئیں. ابھی خلاصہ یہ کہ 30 دن ہو گئے مہینے کے, چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں, چاند آئے کہ نہ آئے, جائے جہاں پہ اس کو مزے کرنا ہے مزے کرے, ہماری عید تو ہو جائے. لیکن چوتھا ایک طریقہ ہے جس کو بعض مراجع مانتے ہیں بعض نہیں مانتے, وہ کیا ہے کہ اگر حاکم شرع حکم دے دے کل عید مناؤ, چاند ہوا کہ نہیں ہوا کوئی سے تعلق نہیں, تمام سائنٹیفک کیلکولیشن کریں کہ امپوسیبل ہے کل چاند ہونا, ابھی نیو مون ظاہر ہی نہیں ہوا. آج کل تو مسئلہ ہے کہ نیو مون نکلا ہے, برتھ ہو گئی اس کی, کتنا اس کا اینگل ہے, کتنی اس کی لائٹ ہے سن سیٹ میں اور مون سیٹ میں یا مون رائز میں, کتنا فرق ہے, ہوریزن کتنا ڈگری ہے, نئے مون کا برتھ ہی نہیں ہوا. حاکم شرع آرڈر کر دے کل عید, آدھے مراجع کہتے ہیں نا جس کو ماننا پڑے گا, امام خمینی کا یہی فتوا, آغا خامنائی کا یہی فتوا, نو ڈاؤٹ آغا خوئی آغا سیستانی کہتے ہیں حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہے, لیکن آدھے مراجع کہتے, جو مراجع کہتے ہیں انہوں نے بھی کبھی یہ آرڈر دیا نہیں, تھیوری کے اعتبار سے ہے ان کو یہ اختیار, پریکٹیکلی کبھی ایسا نہیں ہوتا. علم امامت اس میں انوالو نہ کی, کیونکہ سوال ہوتا ہے کہ کیا مولا کو نہیں معلوم تھا چاند ہوا کہ نہیں, اس سے کہا تم عید مناؤ, اس سے کہا تم روزہ رکھو, بک میں ہے باقاعدہ حدیث ہے, ایک سے کہا عید مناؤ, ایک سے کہا روزہ رکھو, تم نے چاند دیکھا تم پر عید منانا واجب, تم نے نہیں دیکھا تو عادل نہیں ہے تمہارے پاس, تم پہ روزہ رکھنا واجب. یہ ہماری قوم کا آج پریکٹیکل پرابلم, حدیث موجود اور یہ ایک اصول چاند ہی کا نہیں ہر جگہ کا. شیخ مرتضی انصاری جیسا عظیم مشتہد تاریخ شیعت میں کب گزرا ہو؟ کل میں نے آغا بیبہانی کا نام ایک خاص کانٹیکس میں لیا تھا. یار ایک دوسرے بہت عظیم مرجع شیخ مرتضی انصاری, آج مشتہد بننے کے لیے ہر کتاب, ہر عالم کو جو لاسٹ کتاب پڑھنا پڑتی جس کے بعد پھر کتاب ختم ہو جاتی, وہ شیخ مرتضی انصاری کی ہے. اسی حضرت امام خمینی نے یہ کہا کہ 200 سال پہلے وہ پیدا ہوئے شیخ مرتضی, 200 سال سے آج تک جتنے مرجع سب ان کے اسٹوڈنٹ, 200 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. شیخ مرتضی انصاری, اچھا میں انتقال اور پیدائش میں ذرا کنفیوز ہو گیا, 1214 ہجرا ان کا پیدائش کا سال ہے, 1284 ہجرا ان کی وفات. بس اس کو چھوڑیں ایک طرف. ہمارا جو حوضہ علمیہ 1200 سال کا ہے نا, مراجع, اس کے 5 پیریڈز گزرے. اس وقت ہم ہیں شیخ مرتضی انصاری کے پیریڈ, 200 سال پہلے کے ہیں لیکن اب تک ان کا پیریڈ کہا جاتا. اور میں اپنے جملے کو چھوٹا کروں تاکہ ٹائم ہاتھ سے نہ نکلے. شیعہ تاریخ نالج کے اعتبار سے سب سے بڑا مشتہد کون, یہ ایک سوال ہے, اس کا جواب دینا امپاسبل. لیکن اگر 5 مشتہد کے نام بنائے, مشتہد کل آغائے بہبانی مشتہد کے اعتبار سے بات نہیں آ رہی, خاص کانٹیکس میں بات آ رہی. علامہ ہلی ایک اور کانٹیکس میں سب سے بڑے عالم گزرے. عالم, عالم کا مطلب ہے آل راؤنڈر, تفسیر قرآن حدیث سب میں, لیکن خاص علم فقہ میں حلال حرام کی نالج شیخ مرتضی انصاری, سب سے بڑے شیعہ مشتہد انہی کو کہا جائے. ان کی ایج 70 کی ہے جب انتقال ہو. انتقال سے پہلے ان کو ایک بیماری ہو گئی جو حیضے کی بیماری یا ڈائریا کہلاتی. پہلے بہت ہوتی تھی, آج بھی پولوشن والوشن گندا پانی سے یہ بیماری ہوتی, پہلے کامن سی بیماری تھی. خاص طور پر نجف اشرف جہاں مراجے تک کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, یہ شہر کے باہر کوڑے کے ڈھیر میں جاتے تھے, وہاں تربوز کے چھلکے یا خربوزے کے چھلکے اٹھا کے لاتے تھے, اس کو دھو کے اپنا فوڈ یا اپنا میل بناتے تھے. مراجے کی بات ہے, عام اسٹوڈنٹ نہیں. انہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا. شیخ مرتضی انصاری آخری زمانے میں ڈائریا ہو گئے, اور ڈائریا کی وجہ سے وومیٹنگ بھی ہو رہی ہے, یورین بھی کنٹرول سے باہر ہے, اسکول بھی کنٹرول سے باہر ہے. وہ آخر یہ ہو جاتا, آج کل جھٹ موت پت دفن ہوتا ہے, جھٹ پٹ موت. یہ اچھی چیز ہے کہ ایسی بیماری اچھی ہے جس میں آپ کو کچھ ٹائم ملے دعا کا, توبہ کا, وصیت کا. بظاہر تو لگتا ہے مولانا موت تو وہ اچھی ہوتی ہے کہ ابھی زندہ ہے بھی مر گئے. روایت میں اس کو آخری زمانے کی خرابی بتایا گیا, نہ توبہ کا موقع ملا, نہ وصیت کرنے کا موقع ملا. تو خیر یہ تو آج کا ٹاپک نہیں. شیخ مرتضی انصاری بیماری کے عالم میں کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر ہوش آتا ہے, وومیٹنگ بھی ہو رہی ہے, یورین بھی ان کا کنٹرول نہیں ہو رہا, یہ سارا ایک نارمل سی ایک چیز ہے. اب گھر والوں نے ریئلائز کر لیا کہ ان کا لاسٹ موومنٹ آ گیا. ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب کسی مرنے والے کا آخری وقت آ جائے تو وہاں پہ جتنے لوگ حاضر فیملی ممبرز ان پر واجب ہیں اسے قبلہ رخ لینا. غم اپنی جگہ, ماتم اپنی جگہ, لیکن یہ واجبات میں شامل ہیں جو لوگ وہاں پریزنٹ. مرجے کا گھر ہے, ہر آدمی اتنی نالج رکھتا ہے. جب محسوس ہو گیا کہ یہ بیمار کئی ویک سے تھے, اب لگ رہا ہے کہ ان کا لاسٹ مومنٹ ہے, گھر والے نے ان کو قبلے کے ڈائریکشن میں لٹائے, واجب. ذرا سا اس وقت یہ بے ہوش سے آنکھ کھلی, فوراً اپنے آپ کو ہٹائے. گھر والوں پر واجب تھا, انہوں نے دوبارہ ان کو قبلے کی طرف کی, پھر ان کی آنکھ کھلی, انہوں نے پھر اپنے آپ کو قبلے سے ہٹایا. ایک عجیب کھیل تماشا بن گیا, جیسے میگنیٹ کو لے کے لوگ کھیل کرتے ہیں نا, کہ سوئی ادھر سے ادھر گئی, ادھر سے ادھر گئی. اتنا عظیم ایک مرجع جس کو میں نے تو کہا کہ پوری شیعہ تاریخ کا سب سے بڑا مشتہد, اور ون آف دا ریزن کہ ان کو سب سے بڑا مشتہد کہا گیا وہ واقعہ بھی ہے جس میں امام نے ان کو آ کر کہا تھا انت مشتہد الحق. بہت کم بلکہ شاید کوئی ایسا نہیں ہے جس کو امام نے یہ ٹائٹل دیا کہ تم مشتہد ہو, میں تمہیں یہ سرٹیفکیٹ دے کے جا رہا ہوں. ان کے لیے ڈائریکٹ یہ لفظ استعمال کیے. تو خیر اتنا بڑا مرض, گھر والے ان کو قبلہ رخ کرتے ہیں, یہ قبلے سے ہٹ جاتے. بھائی گناہگار مومنوں میں تو چل جاتا کہ آپ نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا, یعنی پاکستان میں, یعنی پکڑ لیے گا بچے کا ہاتھ پکڑ لیا, اس کو میوزک نہیں سننے کی, آپ ادھر ادھر پھر میوزک کھول لی. یہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ گناہ اگر کر رہا, گناہگار یعنی گناہگار جب گناہ کر رہا آپ اس کو روکیں گے, ٹیمپریری رک جائے گا, ادھر آپ ہٹے پھر وہ شروع کر دیا گناہ. شیخ مرتضیٰ تو مرضی ہیں, ان کے فتوے بھی ہم عمل کر رہے ہیں. ہم قبلہ روک کر کے وہ اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں. اب جو آنکھ کھولی, تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آتے, پھر بے ہوش, ہوش میں آئے پھر بے ہوش. گھر والوں نے کہا کیا ریزن, اگر آپ کا فتوا چینج ہو گیا ہے تو بتائیے تاکہ پھر ہم عمل نہ کریں. کہا جو تم کر رہے ہو تم پر واجب ہے, جو میں کر رہا ہوں میرے اوپر واجب. بھائی کیا مطلب اس کا؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم مجھے معلوم, کہ یورین کنٹرول نہیں ہو رہا, مسلسل نکل رہا ہے, اس وقت قبلے کے ڈائریکشن میں ہونا حرام. یہ مجھ کو معلوم ہے میرے لیے قبلہ رخ بیٹھنا حرام ہے یورین کے وقت, اور تمہیں نہیں پتا تم میرا آخری وقت دیکھ رہے ہو, مرنے والے کو قبلہ رخ کرنا واجب ہے, تم پر واجب ہے مجھے قبلہ رخ کرنا. اور مجھے چونکہ اپنا پرسنل پتا ہے پرابلم کیا ہے, یورین نکل رہا ہے, اس لیے میرے لیے قبلہ رخ ہونا حرام. تم اپنی ڈیوٹی انجام دو, میں اپنی ڈیوٹی انجام. یہ بھی اسلام. حضرت موسیٰ پر واجب ہے کہ اعتراض کریں کہ آپ نے بچے کو کیوں قتل کیا, آپ نے مومن کی کشتی کو کیوں توڑا. اور حضرت خضر پہ واجب ہے کہ بچے کو قتل بھی کرے اور مومن کی کشتی کو بھی نقصان پہنچا. ان پر اپنی چیز واجب ہے, ان پہ اپنی چیز واجب. تو چاند تو ایک بہت چھوٹا مسئلہ, اس سے بڑے بڑے مسئلے بھی پیش آ سکتے ہیں کہ آپ پہ کچھ واجب ہو اور سامنے والے پہ کچھ واجب ہو. یہ بھی مومن وہ بھی مومن, یہ بھی متقی وہ بھی متقی, یہ بھی عادل وہ بھی عادل. ہر آدمی اپنی ڈیوٹی انجام. جو ہمارا مین پرابلم ہے, اپنی ڈیوٹی کوئی انجام نہیں دیتا, سامنے والے کے معاملے میں انٹرفیئر کرتا. چنانچہ جب شہید ہے فارس کو جہانگیر بادشاہ نے شہید کرنے کا حکم دیا, ایک ہمارے بہت بڑے عالم, میں نے کل ریزن بتا دیا تھا, ایک ریزن بتایا تھا کہ میں اپنی مجلسوں میں بہت سارے واقعات امام کے کوٹ نہیں کرتا ہوں, علماء کے کوٹ کرتا ہوں, جبکہ سیمیلر واقعہ امام کے پاس بھی ہے, میں عالم کا واقعہ کوٹ کرتا ہوں. دو ریزن تھے, ایک تو کل آ گئے, شاید کبھی آپ کو یاد آ جائے یہ بھی کوئی عالم ہیں, ایک بار ان کو بھی آپ یاد کر لیں ان کے احسان کو. اور دوسرا ایک ریزن اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی طرح اہل بیت کو بھی ہم نے غلاف میں لپیٹ کے شیلف پہ رکھ دیا. اہل بیت کی سیرت کے واقعات میں بہت پڑھتا تھا, سیرت اہل بیت تو میری زندگی کا سب سے پہلا, جو میرے سیکوینس تقاریر کا پہلا جو سیٹ ہے وہ سیرت معصومی, بہت میں نے پڑھا. واہ واہ, لوگ بھی کہتے کیا آپ نے آج تاریخ بتائی, ہم کو نہیں معلوم تھا, فرسٹ ٹائم ہم نے سنا. مولا کی نماز, واہ واہ واہ, کیا پڑھ دیا آپ نے, شہزادی کا حجاب, واہ واہ, کیا تقریر آپ نے کیا, ایسا حجاب تھا میں پتا بھی نہیں تھا. جب میں نے ایک جملہ پڑھا تھا مباہلے کے میدان میں, شہزادی گئی تو بہت مجبوری میں اسلام کی سروس کے لیے گھر سے نکلنا پڑا, مگر اتنا حجاب تھا کہ جب چل رہی ہیں تو آگے رسول خدا ہے, پیچھے مولا کائنات ہے, ان کے بیچ میں شہزادی جا رہے ہیں, اسلام کو سروس دینے جا رہے ہیں فل پروٹیکشن کے ساتھ. تو اگلا جملہ میں نے پڑھا تھا مولانا کبن صاحب کا بلا, کہ فاطمہ تو فاطمہ, اللہ ان کے پیر کا نشان بھی نامحرم سے چھپا رہا, پہلے رسول کے پیر کا نشان آتا, فاطمہ اس کے بعد آئی, فاطمہ کا پیر ان کے اوپر آیا, مولا ان کے پیچھے آئے تو مولا کا پیر فاطمہ کے پیر کے اوپر آیا, فاطمہ کا پیر کا نشان بھی چھپایا جا رہا, نہ زمین کے اندر رہنے والے دیکھے نہ آسمان کے اوپر رہنے والے دیکھے. یہ حجاب سیدہ, پوری تفصیل بتائی. جو ابھی برابر نثار صاحب نے کہا, کچھ اور مومنی نے کہا, مجمع نے کہا. اب اگلا جملہ میں ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا, بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا, پہلے سے کہنا پڑتا ہے کہ ذرا آپ لوگ وہاں نہ کہیے, ورنہ آپ کوئی پبلک ہے نہ سمجھے یہ مجلس آپ پر ہے. میں نے کہا واہ, آپ نے بہت تعریف کر دی, بہت پسند آئی آپ کو میری مجلس, تو کیا ارادہ ہے آپ کا اپنی گھر کی لیڈیز کے حجاب کے بارے میں؟ ارے چھوڑے مولانا, کہاں فاطمہ, کہاں ہماری عورتیں, یہ تو ان کی قریب سے بھی گزرے, یہ وہ حجاب کہاں کر سکتی, کون کہہ رہا ہے وہ حجاب کرو, مگر یہ تو مطلب نہیں نا کہ فاطمہ کا ایسا حجاب ہو تمہاری عورت اتنا نیکڈ گھومے کہ رسول کہتے ہیں آخری زمانے کی عورتیں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. اپنی مومنہ عورتیں جو آج کل سی تھرو یا ٹرانسپیرنٹ لباس پاکستان میں چلے, اس سے تو بہتر لباس یہاں کی عورتوں کے وہ جین والے نظر آ جاتے ہیں. خیر میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, ہر جگہ کوئی اچھائی کچھ برائی. اب فاطمہ کا حجاب تعریف کے لیے بہت اچھا, عمل کے لیے ہم کہاں اور فاطمہ کہاں؟ مولا نے اتنی نمازیں پڑھی کہ صفین کی لڑائی میں برستے تیروں میں نماز پڑھی, کل صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیجئے گا. ارے وہ تو علی تھے, جو بھی عبادت کرے کم ہے, ہم کہاں گناہگار. تو اگر ان کے یہاں 1000 رکعت نماز ہے, آپ علی جیسے نہیں تھے, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے یہاں بالکل زیرو ہونا چاہیے. یہ لوگ معصومین کے واقعات میں یہی ایکسکیوز لے آتے ہیں. میں علماء کے واقعات بھی پڑھ دیتا ہوں, وہ معصوم نہیں, وہ ہماری اور آپ کی طرح امتی. بہت سے علماء تو سید بھی نہیں ہیں, غیر سید شیخ ہیں. ہم ان جیسے تو بن سکتے ہیں نا, اس لیے آ جاتے ہیں کچھ واقعات, اس لیے کچھ نماز شب میں یہ یاد ہے. شہید فالص قاضی نور اللہ شوستی, کتنے عظیم عالم ہیں کہ ہندوستان میں شیعت میں ان کا کنٹریبیوشن کتنا بڑا. دشمنان اہل بیت کے کہنے پہ جہانگیر نے ان کی شہادت کا حکم جاری کیا اور کہا کہ بیت سے گدی میں بیت سے سوراخ کر کے ان کی زبان کو وہاں سے نکال کے کھینچا جائے گا، 1000 کوڑے مارے جائیں گے جو کانٹوں دار تھورنی کوڑے ہیں، اسی میں شہید ہوئے پھر لاشا ان کا ایک روایت میں جلا کے اور ایک میں کہ ویسے اٹھا کے کوڑے میں ٹریش میں پھینکا گیا، دفن نہیں کیا گیا۔ ایران سے ایک مومن آگرہ آیا ہوا تھا مغل بادشاہ کے زمانے میں، خواب میں شہزادی آئی، میرے ایک بیٹے کا بے گور و کفن لاشا پڑا، اس کو لا کے وہاں دفن کرو، آج جا کے دیکھیے بڑا شاندار روضہ ہے آگرہ میں، کبھی آگرہ جائیں تو تاج محل کے علاوہ آگرہ کے فورٹ کے علاوہ شہید فالس کے روضے پہ بھی حاضری دیجیے، بہت عظیم شخصیت ہے شہید فالس کے۔ لیکن جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا اس سے پہلے ان پہ ٹرائل ہوا، کورٹ میں گئے، کتاب رکھی گئی ان کے سامنے کہ یہ آپ نے لکھی، ایک کتاب انہوں نے شیعت کے ڈیفنس میں لکھی، علامہ علی نے کتاب لکھی جس پر ایک بہت ہی متاثر سپاہی صحابہ والے روز بہان نے اعتراض کیے، اس کا جواب دیا تھا، تو اس میں خلفاء کے حالات بھی تھے اور باقی باتیں، وہ کتاب دربار میں لائی گئی، کورٹ میں لائی گئی کہ انہوں نے ہمارے خلفاء کو برا کہا، جو آج بھی آیت اللہ سیستانی کے ویب سائٹ ہیک ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو انہوں نے اعلان پوسٹ کیا ہے ہیکرز کہ چونکہ یہ لوگ حضرت عائشہ کو برا کہتے ہیں، اصحاب کو سب کرتے ہیں اور قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، اس لیے ہم نے یہ کام کیا، ہم فیڈ اپ ہو گئے ان فتووں سے، کوئی فتوا ایسا اس ویب سائٹ میں نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کچھ الزامات ایلیگیشن ہیں جو ہمیشہ شیعت پہ لگتے ہیں۔ تو یہ کتاب رکھی گئی کہ آپ نے صحابہ کو برا کہا، یہ کتاب آپ کی، کہا کہ ہاں یہ میری کتاب، جو آپ نے لکھا آپ ریٹرن میں دے دیں کہ غلط لکھا ہے، آپ اس کی توبہ کر دیں، کہا کہ جو لکھا ہے صحیح لکھا حق لکھا ہے، میں کیوں یہ لکھ کے دوں، کہا پھر آپ کو اس کی پرائز پے کرنا ہوگی، کہا تیار ہو، کہا یہ سزا ملے گی، کہا برداشت، چنانچہ اس کے بعد جیل میں ڈالا گیا، اناؤنس کیا گیا کہ کل نماز جمعہ کے بعد ان کو لوگوں کے سامنے جو ہے ان کو قتل کیا جائے۔ ان کا ایک اسٹوڈنٹ، اب یہ تو بہت بڑے عالم تھے، وہ اسٹوڈنٹ بھی مستحق تھا یا بالکل مستحق بننے کے قریب تھا، وہ ان کے پاس جیل میں گئے اور کہا اکبر اور جہانگیر بادشاہ تو انڈیا کے ایسے بادشاہ تھے جس میں تقیا چل رہا تھا، شیعہ کھل کے نہیں آ سکتی، بلکہ جس وقت یہ انڈیا میں انٹر ہوئے ایران سے آئے اور اکبر بادشاہ نے ان کی نالج دیکھ کر کہا کہ میں آپ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بناتا ہوں، تو انہوں نے ایک کنڈیشن لگائی کہ میں جتنے بھی فیصلے کروں گا، اہل سنت کی چار فقہ ہے، ان چاروں سے کروں گا، کبھی ایک فقہ سے کبھی دوسرے سے، مجھے بائنڈنگ نہ ڈالو، باؤنڈ نہ کرو کہ کسی ایک فقہ کو فالو کرو۔ کہا ٹھیک ہے، چاروں اہل سنت کی فقہ فالو کریں گے نا، کہاں زندگی بھر جب تک یہ کورٹ میں بیٹھے سارے فتوے انہوں نے شیعہ فقہ سے دی، لیکن کبھی وہ ٹیلی کیا فقہ حنفی سے، کبھی فقہ مالکی سے، کبھی فقہ شافعی سے، ہر چیز شیعہ کی جو ہے ان کے پاس موجود، کیونکہ چاروں امام شاگرد ہیں ہمارے احمد طاہرین کے، کچھ چیزیں امام ابو حنیفہ نے لی اور کچھ امام مالک نے لی، آج بھی مالک کی آنکھ کھول کے نماز پڑھتے، یہ مسئلہ ہمارے یہاں سے لکھا، تو یہ خود تقیے میں، خود تقیے میں گئی عالم، اسی لیے کہا شیعہ فقہ کا نام نہیں لیا، کہا سنی فقہ تھا، لیکن جب جیل میں ڈالا گیا شاگرد گیا، کہا کہ جب کوئی آدمی آ کر آپ سے کہتا کہ میری جان خطرے میں ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں تقیا کرو، تو آج آپ کی جان خطرے میں آپ تقیا کریں، کہا نہیں اس وقت میرے لیے تقیا حرام، تو کہا کہ میں بھی تقیا نہ کروں، کہا تم پر واجب ہے تقیا، میرے لیے حرام، تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کروں، اس کیس کی وجہ سے میری پرسنالٹی اس وقت اتنی بڑی ہو گئی کہ اگر آج میں ڈینائی کروں کہ جو لکھا ہے میں نے غلط لکھا تو پوری شیعہ کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ چیز قیامت تک کے لیے ریکارڈ پر آ جائے گی کہ ایک شیعہ مستحد نے یہ مان لیا ہے کہ شیعوں کے سارے عقیدے جھوٹے، تو میرے لیے واجب ہے اپنی جان دینا تاکہ شیعہ کا عقیدہ یہی رہے، ریکارڈ میں غلط چیز نہ آنے پر، تم انڈیویجول تمہارا کسی چیز کو ماننا اور ڈینائی کرنا اس کو کوئی یاد نہیں رکھے گا آج سے 10 سال بعد، ہمارے مہاراج جان دینے کے مسئلے میں بھی کہتے ہیں ہم پر اپنی ذمہ داری واجب ہے تم پہ تمہاری، اور ہم صرف اس لیے کہ عید ڈنر ٹیوزڈے کو کھانا ہے کہ وینسڈے کو کھانا، $7 کا جو ڈنر ہوگا یہاں پہ اس کی وجہ سے ہم کو پرابلم ہو جاتا ہے، عید ایک دن کیوں نہیں ہو رہی، بھائی عید ایک دن نہیں ہو رہی تو آپ کو کیا پرابلم ہے، کیا آپ کا نقصان ہو گیا، آج ہم نے عید منائی، کل آپ نے عید منائی، آج ہم آ گئے خوئی والے ہم نے آج منائی، ہمارے بیٹے نے کل منائی، میرے گھر میں بھی یہی ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کیا ایسا کیا نقصان ہو رہا؟ گلے ملنا ہے تو کیا، اگر میں آج کے بجائے کل گلے ملوں، ہمارے پاکستان میں لوگ تین تین دن چار چار دن بعد تک گلے ملتے، ایک ہفتے بعد آفس کھلتا ہے، ایک ہفتے بعد گلے ملتے ہیں، مستحق کو گالی دینے کے لیے سب کو اسی دن گلے ملنا، عید فنکشن ہے، ایک ایک ہفتے تک عید کے فنکشن اور میلے ہمارے یہاں چلتے رہتے، آج نہیں ہم نے کل عید منا لی تو کیا رہے، عید کی نماز واجب نہیں ہے، سننا تھا اس میں بھی رضا ہے کہ آپ یہ نماز اگلے دن بھی پڑھ سکتے رجا کی نیت سے، کیا پرابلم ایسا کیا رہا کہ نہ آغائے خوئی بچیں گے ہماری زبان سے، نہ آغائے سیستانی بچیں گے، نہ امام خمینی بچیں گے، نہ آغائے خامنائی، نجاست طہارت پہ مسئلہ شروع ہوتا، آپ کو معلوم ہے کہ میک ڈونلڈ کے فرائز جس آئل میں فرائی کیے جاتے ہیں اس کے اندر مسئلہ نہیں، میں شارٹ نہیں، مجھے نہیں معلوم، آپ کے لیے کھانا حرام ہے، میرے لیے کھانا جائز، آپ کے لیے یہ بھی واجب نہیں ہے کہ مجھے بتا، آپ اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں، ہم اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں، شریعت میں قدم قدم پہ یہ مسئلہ، امر بالمعروف جسے کہتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، وہ مس گیدرنگ میں جا کے بولی، وہ ہے گانے بجانے کی محفل میں بولی، سارا امر بالمعروف اسی میں رہ گا، دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کھانے پینے کی چیز، لسٹیں آپ کی رہتی ہیں، یہ ٹوٹ پیسٹ استعمال نہ کریں، اور وہ صابن استعمال نہ کریں، اور وہ ڈرنک استعمال نہ کریں، یہ کوئی چیز ہماری ذمہ داری ہی نہیں، جو ہمارا کام ہے وہ نہیں کرتے، جو ہمارا کام نہیں اس میں ہر آدمی انٹرفیئر کرتا، کسی نے سوال کیا لیکن مولانا یہ تین چار سوال آج آ گئے، آپ کو لگا پتا نہیں چلا ہوگا کہ چلے ہم نے ساری باتیں مان لی، لیکن جو اگر ہم نے نجاست کھا لی، خالی نجاست ٹھیک ہے، میک ڈونلڈ کے فرائی حرام تھے، ہم نے مسالے کے سے فائدہ اٹھایا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ نہیں معلوم تو کھا سکتے ہیں کیونکہ ویجیٹیبل کی چیز ہے فرائی، خالی، لیکن اگر اس میں سور تھا، اس سور کی شارٹننگ تھی، یا انسلاٹڈ جانور تھا، اس کے افیکٹ تو باڈی پہ آئیں گے، ایک سوال یہ آتا کہ افیکٹ تو آئیں گے نا، تو کیوں پریونشن از بیٹر دین کیور، ہم کیوں اس ساری چیزوں کو نہ چھوڑ، مگر اس سے پرابلم سالو نہیں ہونے والا، پھر آپ کیا کھائیں گے، مسلمان کی دکان سے کھائیں گے، اگر مسلمان کی دکان میں کیا وہاں نجاست نہیں آتی، کیونکہ مسلمان ہے، اس لیے اسلام نے کہا کہ انکوائری نہ کرو، لیکن اگر ہے اس کے پاس نجاست تو اثرات تو اس کے آئیں گے، پاکستان کے قصائیوں سے زیادہ جاہل کوئی نہیں ہے فقہ میں، اکثر جانور جو ذبح کرتے ہیں وہ غلط جانور ہوتا ہے، 100% نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر نہ قبلے کا پتا ہے، نہ بسم اللہ کا پتا ہے، نہ ذبح کرنے کا طریقہ پتا ہے، مسلمان ہے تو ہم کھا رہے ہیں، لیکن اگر غلط طریقے سے ذبح کر رہا ہے افیکٹ تو آئیں گے، جن کی بیویاں گھر کے اندر اتنے مسائل نہیں جاتی جو کھانا پکا کے آپ کو دے رہی، کہ اگر روٹی ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو جو جوتے پڑتے ہیں کراچی میں پہلے میں تو الٹا مسالہ ہو، یہ باقاعدہ آپ دیکھیے میرا پچھلے سال کا اشرا سنیے گا، انگلینڈ میں اسٹینمور میں میں نے اشرا پڑھا، ایک دن مثال دی، اگلے دن مثال کو مجھے کریکٹ کرنا پڑا، لیڈیز کا پریشر پڑا اور مردوں کا، میں نے مثال یہ دی کہ عورتیں کھانا پکاتی ہیں، بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں کھانے میں ٹیسٹ نہیں، تو اس کا ایک ہمارے یہاں جوک بھی ہے کہ پھر اس سے کہا جائے کہ جاؤ اپنی ساس سے سیکھ کراؤ، کیونکہ ہر آدمی کو اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا جو ہے نا زندگی بھر یاد رہتا ہے، بیوی جو ہے وہ اپنی ساس سے سیکھے کہ آپ کیسا کھانا پکاتی، بالکل ہی ٹیسٹ لیس کھانا پکا کے دیا اس نے ساس کے اسٹائل میں، شوہر نے کہا آج مزہ آیا، بچپنے کی عادت ہے نا، کمپلین ہوئی عورتوں اور مردوں دونوں کی طرف سے، نیکسٹ ڈے میں نے مثال کو کریکٹ کیا کہ شوہر نے بیوی کو کھانا پکا کے دیا، بیوی نے کہا کھانے میں مزہ نہیں ہے، فادر ان لا سے پوچھ کر آیا کہ آپ کیسے کھانا پکایا کرتے، تو بیوی نے کہا آج بہت مزے کی بات، ویمن لبریشن کے ملک میں تو ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے احتیاط کرنا پڑتی، بائبل سے وہ سارے لفظ نکال دیے گئے جس سے اللہ ہی بن رہا ہوں مثلا، تو خلاصہ یہ ہے، بات کہاں سے کہاں چلیں گے، کہ عورت اگر وہ نجاست طہارت میں احتیاط نہیں کرتی، مومنہ ہے، کھانا پکا کے دے رہی ہے، افیکٹ تو ہم پر بھی آئے، جو کھانے آپ حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں کیا اس میں افیکٹ نہیں آئے گا اگر اس کی شریعت کی پابندی نہیں، محاورتن ایک لفظ کہہ رہا ہوں لیکن پاکستان میں یہ اچھا صحیح لفظ ہے، اگر کہ لفظ اچھا نہیں، اکثر قصائیوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو پیشاب کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، اسی نجاست کے ساتھ آ کے کام کر رہے ہیں، مسلمان ہے اسلام نے کہا مسلمان کی کوئی انکوائری نہیں کرتا، لیکن اثرات تو آئیں گے نا، ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، خالی ایک مجھے زندگی میں ملے، کراچی کے رہنے والے نہیں نہ رہ سکتے، کوئی چیز کسی کے استعمال نہیں کرتے، چھوٹا سا ان کا کھیت ہے، اپنا ویٹ خود بوتے ہیں، خود اگاتے ہیں، خود کاٹتے ہیں، خود آٹا پیستے ہیں، خود روٹی بناتے ہیں، خود کھاتے ہیں، کبھی زندگی میں دل چاہے تو مرغی وہ بھی کسی کے یہاں فارم کی نہیں لاتے کہ اس کو نجاست نہ کھلائی گئی, وہ انڈے سے پھر وہ بچہ نکلواتے ہیں, وہ بچے کو پالتے ہیں, بڑا ہوتا ہے مرغی کا بچہ, اپنے ہاتھ سے دبا کرتے ہیں پھر کھاتے, کپڑے تک نہیں پہنتے ہیں کسی مل کے یا ٹیکسٹائل مل کے, پتا نہیں اس کے بنانے میں کہیں نجاست نہ آ گئی. ابھی بھی چرخا انہیں کیا میں نے دیکھا جو یا تو کراچی کے میوزیم میں نظر آیا کہ موہن جداڑوں سے نکلا ہوا چرخا یا ان مومن کے گھر میں نظر آیا, اپنے ہاتھ سے کپاس بوتے ہیں اور بہت ایکسٹریم کی بات کر رہا ہوں لیکن میں نے دیکھی ہے مثال. ہاں یہ ایسا ہی مومن ایسا بنی, کہیں سے کوئی نجاست ان کے حساب سے نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی میں نے ان کے یہاں نجاست نکال دی. ان کی آنکھیں آگے پیچھے تو نہیں, اگر پیچھے کوئی چیز نجیس ہو گئی ان کو کیا پتا چلے گا, تو اثرات کی بات مت کی. اثرات پھر مومن کے کھانے میں بھی ہوں گے اور زمزم کے پانی میں بھی ہوں گے اور حلال ترین کھانے میں بھی ہوں گے. ایک ہی طریقہ اثرات سے بچنے کا, سیدھا جنت جائیے. جنت جانے کے لیے پہلے راہ خدا میں شہید ہونا پڑتا بسم اللہ. کل آ جائے خبر کہ مومن جنت کا کھانا کھا رہا تو میں کہوں گا یہ سٹے بالکل صحیح, اس نے سوال لکھا تو جواب پر بھی خود عمل کیا. دنیا میں رہنا ہے تجھے شریعت نے کہا اس میں چلیے, اثرات کے چکر میں نہ پڑیے. اسلام اتنے اثرات چاہتا بھی نہیں. میں سویڈن میں ہر سال جاتا ہوں, وہ تو سمجھیے میرا دوسرا گھر, دوسرے گھر سے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. شادی میں نے زندگی میں ایک ہی کی اور ایک ہی رہے گی آخر وقت تک, لیکن خلاصہ یہ کہ سویڈن بہت جاتا رہتا, کہیں آتا جاتا وہاں سے ہوا میں اڑے وہ لوگ نیچے اتار. آج کل سویڈن کا سویڈش گورنمنٹ کا ایک پرابلم کہ ہم نے اپنی کنٹری کو اتنا پیور کر دیا, کوئی پالوشن نہیں, کوئی خرابی نہیں, کوئی گرد و غبار, جب ہمارے لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو رہا. تو ذرا سویڈن سے نکلے, کوئی بیمار ہو گیا, فلو ہو گیا, یہ ہو گیا, باڈی کا امیون سسٹم ختم ہو کے رہ گئے. بلکہ یہ جملہ تھا جسے میں اپنے ورڈنگ میں کہہ رہا ہوں لیکن واقعا یہ جملہ کہ ہمیں اپنے ملک کو تھوڑا سا گندا کرنا پڑے گا. میں نے راستہ بتا دیا کہ پھر دیجیے ویزا, پاکستانیوں کو سب آنے کو تیار بیٹھے, لیکن یہ لفظ تھا کہ تھوڑا سا ہمیں گندا کرنا پڑے گا ورنہ سویڈن والا سویڈن کے باہر نہیں رہ سکتا. اتنا زیادہ وہ اس کو ہائیجینک اور پیورٹی کے اس منزل پہ لے کے گا, باڈی کا امیون سسٹم ختم ہو کے رہ گیا, ذرا سا بھی وائرس آیا اور وہ گیا, سب پوری قوم فلو میں چلی گئی. پاکستانی قوم ہے کہ بے حیا ہو جا, وائرس جو ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے, ہاتھ جوڑ کے چلا جاتا. جو پانی ہم پیتے ہیں, جو کھانے ہم کھاتے ہیں, جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں, زندہ بھی نہیں رہ سکتا یہاں کا. آپ میں سے ہر ایک جاتا ہے پیٹ پکڑ کے واپس آتا ہے, جی ڈائریا ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ اسلام اس کو ایک پریکٹیکل بات مانتا. چنانچہ سنیے واقعہ, علامہ ہلی ایک اور عظیم مرجع کا نام آ گیا, لیکن الحمدللہ یہ نام ممبر پہ اتنا آتا ہے کہ مجھے ان کا انٹروڈکشن نہیں کرانا. علامہ ہلی گرد ان کا ایک واقعہ جو زمانے کے امام نے ان کو ایک گائیڈنس دی تھی, وہ آج غیبت امام میں ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی, وہ شاید کل آ جائے, لیکن واقعہ آئے گا ان کا انٹروڈکشن نہیں. بس ایک جملہ ہے کہ یہ وہ مرجع جن کو ڈاؤٹ ہو رہا تھا اس حدیث پر کہ کربلا کی زیارت کا ثواب 90 حجوں سے زیادہ کیوں. یہ تھے جن کو امام ملے تھے اور وہ بکری والی اور عورت والی اور بادشاہ والی اگزامپل دے کے سمجھایا تھا. بہت بڑے عالم, اتنے عظیم مرجع تھے. تو جب ان کا بیٹا پیدا ہوا, کیا کہنا اس بیٹے کا, اتنا اچھا گھرانہ کہ بیٹا 9 سال کی عمر میں مستحد بن گیا. وہ ان کا واقعہ ان کے بیٹے کا, کیونکہ علامہ ہلی کے گھر میں ایک وقت میں 18 جینئر اور اتھینٹک مجھتے ہیں, مرد نہیں عورتیں ہیں. بچہ کہاں جائے گا, ماں کے پاس جائے تو وہ مستعدہ, پھوپھی مستعدہ, خالہ مستعدہ, بڑی بہن مستعدہ, ماموں مستعد, چچا مستعد, ایک سے ایک گھرانہ, پورا خاندان ہلی ایک گھرانہ. تو بیٹا ان کا بالکل پیور ماحول میں پلا بڑھا. باپ بہت ہی احتیاط کرے, ماں کی بے احتیاطی سے کوئی چیز گھر میں آتی, جو پاکستان کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پیرنٹس بڑے اچھے, لیکن پاکستان میں رہ رہا بچہ تو کبھی چچا کے گھر میں برتھ ڈے پارٹی بھیجنا پڑے گا بچے, جس بچے نے زندگی میں کبھی میوزک نہ سنا چچا کے گھر میں سننا پڑتا, خالہ کے گھر میں بھیجنا پڑتا. پاکستان میں تو یہ مجبوریاں ہیں نا کہ اپنے بچے کو آپ اپنے گھر میں کتنا ہی آرام سے بچا لیں. رشتے دار دوست ایسے ہیں کہ جن کو اوائڈ نہیں کر سکتے. یہاں کا مجھے نہیں پتا, ہمارے آسٹریلیا میں لوگ کہتے ہیں بہت بڑی آسانی, بچے سے کہہ دیا کہ بھائی یہ مسلم نہیں ہے, نان مسلم ہے, ان سے اوائڈ کرو, سمجھ جائے گا. چچا کے بارے میں کیا کہیں, خالہ کے بارے میں کیا کہیں, بڑی بہن کے بارے میں کیا کہیں. تو علامہ ہلی کے بیٹے کو ایڈوانٹیج, سب کے سب مشترک, جینئر اتھینٹک مشترک, آج دنیا میں جن کو مجتہد کہا جاتا ہے ان میں سے 90 جینین مجتہد نہیں. جب ہم لوگ یہ جملہ کہتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کہتے ہیں. چنانچہ اتنا پیور متقی ماحول میں بچہ پلا بڑھا, نہ بہن کے ذریعے نجاست آ سکتی ہے, نہ خالہ کے ذریعے نجاست آ سکتی ہے, نہ پھپھی کے ذریعے, ختم مشتہد. اب یہ جوان ہو گئے, جوان ہوا تو پبلک کو ایک شوق ہوا کہ بھائی علامہ ہلی کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے, عالم بن گیا, 9 سال میں مشتہد بن گیا, ان کو بھی تو سنے کہ یہ کیا پڑھتے ہیں. ایک نیچرل چیز ہے, کسی بڑے عالم یا ذاکر کا بیٹا بھی ذاکر کرنے لگا تو لوگ شوق میں سننے جاتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم کا بیٹا اس کو سنے. علامہ ہلی کے بیٹے کی پہلی مجلس اناؤنس ہوئی, پہلا لیکچر, اور جتنا علامہ کو لوگ سننے نہیں آ رہے تھے اس سے زیادہ آ گئے. ان کو تو ساری زندگی باپ کو سنا, یہ باپ بیٹا اور مشہور بھی ہے کہ 9 سال میں مشتہد بن چکے ہیں. علم اپنی جگہ ہے, بچپن اپنی جگہ, اسٹوڈنٹ کو اشتہاد کا درس الگ دیتے ہیں, چوئیوں سے کھیلتے الگ ہے, دونوں کام چلتے ہیں. بچپنے کا بھی ایک تقاضا اور علم کا بھی ایک تقاضا. عجیب عجیب واقعات وہ انہیں بچے کے ہیں کہ کھیل بھی رہے ہیں اور اشتہاد کی تعلیم بھی دے رہے ہیں. اب بہت بڑا مجمع گئے, ممبر پہ گئے. اکثر علماء کا طریقہ ہوتا ہے کہ خطبہ نگاہ نیچی کر کے بالکل اپنے آپ کو اللہ اور امام زمانہ کے سامنے حاضر سمجھ کے خطبہ پڑھتے ہیں. ہم ان کو سروس دینے جا رہے ہیں, نہ پبلک کی آ چاہیے, نہ پبلک کی واہ چاہیے, نہ پبلک کی تعریف چاہیے, ان کو سنا رہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ لوگ کی غلطی کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے یہاں ہمارا ایک دن 50,000 سال کا ہے, تو جب اللہ کو سناتے ہیں آپ تو 1.5 گھنٹہ تو آپ کو لگتا ہوگا آدھا سیکنڈ بھی ابھی نہیں پڑا. نہیں, خطبے کے دام بعد ہم منہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں, اتنی ساری زندہ انسانی گھڑیاں نظر آ جاتی ہیں کہ کتنے بجے ہیں. تو خیر, مجھے ابھی اندازہ ہو گیا کہ کتنے بجے. اب پبلک تھکنے لگی ہے تو آخری بات, خطبے کے بعد چہرہ اٹھایا, خطبہ بھی کیا پڑھا, کیا عربی تھی فصیح و بلیغ, اب جو چہرہ اٹھائے بول ہی نہیں سکے, گونگے ہو گئے, زبان لڑ کھڑا رہی, ہکلا رہے ہیں. دو جملے کا ہے, ممبر سے اتر کے چلے. پہلا ایکسپیرینس ہر ایک کا ایسا ہی ہوتا ہے, پبلک کے سامنے بولنا اتنا آسان نہیں. لوگوں کو ذرا مایوسی تو ہی, لیکن چلو کوئی بات نہیں, پہلی تقریر تھی اس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں. دوسرے دن لے کر آئے ان کو. میرے مرحوم استاد مولانا ظفر حسن صاحب کا ریکارڈ ہے کہ 54 سال انہوں نے ایک ہی ممبر کے اوپر محرم کا پہلا اشرہ پڑھا. انہوں نے بتایا تھا پہلی مجلس میں نے پڑھی تھی, مجلس میں پڑھی نہیں سکا, باہر سے مہمان بلایا گیا تھا, 15 منٹ پڑھا, ایسا میں شرمندہ ہوں کہ نکل کے تانگے بیٹھا, تانگے سے ریل پہ بیٹھا, ریل سے اپنے شہر گیا, میں ڈھونڈا جا رہا اگلے دن مولانا کہاں پہلا اشرہ. اتنی شرمندگی کی ایمبریسمنٹ فیل کی. اور آگے چل کے کتنے بڑے خطیب بنے تھے انڈیا اور پاکستان کے, یہ آپ کے دادا کے زمانے کی بات. تو خلاصہ یہ, کوئی بات نہیں, ہو جاتا. نیکسٹ ڈے پھر لے کر خطبہ اتنا ہی شاندار پڑھے, پہلا جملہ مجمع کو دیکھ کے کہا اور بس زبان گم. 3 دن گزر گیا, پبلک نے کہا نہیں یہ تو کوئی اور پرابلم لگ رہا. علامہ ہلی کے پاس گئے, باپ کے پاس, کہا کہ یہ آپ کا بیٹا, اتنی محبت سے ہم نے اس کو انوائٹ کیا اور اتنے شوق سے ہم جا رہے, ایک لفظ کہتے ہیں اس کے بعد زبان ان کی رکھا جاتی ہے, بولا ہی نہیں جاتا. یا تو بھائی وہ عمر ابن عبدالعزیز کے باپ والا واقعہ ہو تو سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں گونگا ہو, مگر آپ کے بیٹے کو کیا پرابلم. علامہ ہلی نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ بیٹا کیا بات, کہا بابا میں یہ ان لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتا, ان سے کہیں چلے جائے. باپ نے کہا اچھا تم لوگ دوسرے کمرے میں جاؤ. بیٹا کیا بات, کہا بابا میں مجلس شروع کرتا ہوں, جیسے ہی خطبہ پڑھ کے چہرہ اٹھاتا ہوں مجمع تو مجھے نظر ہی نہیں آتا, کتے, لومڑیاں, سوار, شیر, چیتے, ہاتھی, یہ سارے بیٹھے ہوئے, ان میں کیا پڑھوں میں, چاروں طرف جانور بیٹھے ہوئے, پڑھا ہی نہیں جاتا مجھ سے, جانوروں کو دیکھ کے آدمی کیا پڑھے گا. اس لیے میں اتر کے چلا جاتا ہوں. دوسرا دن بھی, تیسرا دن, اب یہ ان کے سامنے کیا کہتا جو کمپلین لے کر آئے تھے کہ کتے سور میرے پاس آ رہے ہیں, یہ تم سے نہیں کہہ سکتا تھا, ان کو برا لگے گا. علامہ علی نے کہا اچھا بیٹا, ایک دن, ایک میری بات مان لو, کل بھی مجلس پڑھنا. اور ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اس کا ریزن میں کل بتاؤں گا, تم ایسا کرو کہ آج رات کو اور کل صبح میرے بیٹے کو انوائٹ کرو, اسے کھانا وانا کھلاؤ اور اس کے بعد اس سے مجلس پڑھواؤ. کیا اس سے کیا ہو جائے گا, کب دیکھو کیا ہو جائے گا. رات کا کھانا ایک کے یہاں کھائے, صبح کا ناشتہ دوسرے کے یہاں کیے, اور اس کے بعد 10 بجے مجلس, اب جو مجلس پڑھی. بس اتنی شاندار مجلس, اور ایسا اس کا فلو اور ایسی اس کے اندر نالج کے لوگ کہنے لگے باپ نے کبھی ایسا پڑھ کے نہ دیا جیسا بیٹا پڑھ رہا. لیکن اب یہ سب لوگ آئے علامہ کے پاس. تو یہ بتائیے کہ یہ کل تک تو بولا نہیں جا رہا تھا, گونگے تھے, پھر اب فرسٹ ٹائم بولے, تو آہستہ آہستہ پریکٹس ہوگی, ایسی بہتری مجلس پڑھ. کہا کہ اب ریزن بتاتا ہوں لیکن برا نہ ماننا. میں نے اپنے بیٹے کو اتنا پیور طہارت کے ماحول میں پالا, ہر چیز پاک و پاکیزہ, جس کے نتیجے میں وہ اتنا پیور ہو گیا کہ اب جب آدمیوں کو دیکھتا ہے تو ہر آدمی کے انر کے اندر جو چیز چھپی ہوئی, جو پانچویں امام نے حج میں ابو بصیر کو دکھایا تھا, جب ابو بصیر نے کہا مولا اس سال حاجی کتنے ہیں, کہا یہ حاجی نہیں ہے, یہ شور مچانے والے. حاجی کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک استغفر اللہ, امام نے کہا شور مچا رہے. ابو بصیر حیران ہو گیا, مولا اتنی عقیدت سے آئے, امام نے ہاتھ رکھا دیکھا میدان عرفات میں حاجی کوئی نہیں ہے, کہیں 200 کے بیچ میں ایک آدمی نظر آتا, باقی شیر چیتے لومڑی کتے سے بیٹھے. اور امام نے کہا تھا کہ عرفات میں ہر آدمی کا انر کھل کے آتا. یہ اتنا پاکیزہ میرا بیٹا بن گیا, ہر آدمی کی اصل دیکھنے لگا ہے حقیقت. بڑی عقیدت سے جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں, میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے آنے سے پہلے بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی میری برائیاں کرتے ہوں گے, لیکن سامنے دیکھے تو بڑی عقیدت. اور یہ بہت اچھا ہے کہ اللہ نے پردے رکھے اس دنیا میں. شوہر بیوی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے اگر دونوں کے دل کی حالت معلوم ہو جائے, لیکن پیورٹی کا یہ نتیجہ. تو میں نے کہا پہلے اپنے گھروں کا کھانا پکاؤ, یہ حرام نہیں ہے, ورنہ کھانا کھلانا حرام ہوتا. یہ نجس نہیں ہے اکارڈنگ ٹو شریعت, لیکن ہے دنیا والا کھانا. اس میں وہ طہارت نہیں ہے جو میرے گھر سے اس نے ہمیشہ پائی, تھوڑا سا یہ پولیوٹیڈ ہوا اندر سے, چنانچہ پھر اس کو آدمی آدمی نظر آئے اور اس نے تقریر. یہ یاد رکھیے کہ بالکل ایک فیکٹ. معصومین کا سب سے بڑا امتحان یہ, جب علامہ ہلی کا بیٹا دیکھنے لگا تو امام جب ان کے سامنے مجمع آتا اور امام دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹیز کے اندر کتا یا سور ہے, انسان بن کے آئیے, مومن بن کے آئی, کیا گزرتی ہوگی امام. ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کو پکڑ کر آپ جانوروں کے بیچ میں قید کر دے 2 گھنٹے کے لیے, نہیں 20 سال کے لیے, پاگل ہو جائے گا آدمی. یہ امام کا سب سے بڑا امتحان تو یہ کہ عرش خدا فرشتوں کے بیچ نوری محفل میں رہنے والا اس گندے ماحول میں آئے اور اس گندے ماحول میں زندگی گزاری ہماری اور آپ کی خاطر, ہمارے اصلاح کے لیے. تو وہ اسلام کہتا ہے کہ پاکیزگی کا ماحول اس وقت تو پرفیکٹ ہے جب پوری دنیا ایک جیسی ہو, لیکن آج کل جب ایسا نہیں تو یہ تھوڑا بہت جو نجاست یا گندگی جا رہی ہے اس کو برداشت بھی کرنا ہے, بلکہ اس کا فائدہ بھی ہے. یہی اس دوسرے سوال کا جواب کہ مولانا یہ کیا بات ہے, گانے کا سننا حرام نہیں ہے, توجہ دینا حرام, آواز تو جا رہی ہے, افیکٹ تو پڑیں گے. جتنے فقہی مسئلوں کے بعد آپ کے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈالے افیکٹ. جگہ جگہ فقہی مسئلے ایسے آتے ہیں نا, نجاست تم نے نہیں دیکھی کھا لو, لیکن اس کے افیکٹ تو ہیں. گانا تم سن نہیں رہے, آواز تمہارے کان میں آ رہی ہے, افیکٹ. ایک صاحب نے بچے کے بارے میں کہا, کل ایک خاتون کا سوال تھا کہ گھر میں گانے چل رہے ہیں, شوہر سنتا ہے, میں نہیں سنتی, بچوں کے افیکٹ. حرام کا نجاست کا اتنا افیکٹ ہم پہ ہونا چاہیے اگر اس دنیا میں رہنا. ہاں جب دنیا بالکل پیور ہو جائے گی تب پھر آپ دیکھیے گا کہ سارے مسئلے بھی چینج ہو جائیں گے. اور وہ کب ہوگی پوری پیور؟ جب زمانے کا امام آ کے اپنی حکومت قائم کرے, اس کا انتظار کیجیے. بس یاد کر کے میرا ٹاپک آگے بڑھے گا, یہی تک مجھے پہنچانا تھا کہ یہ زمانہ وہ ہوگا جس کے لیے قرآن کی ایک دعا, ربنا آتنا فی دنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ, مانگتے تو ہیں مگر وہ کون سا وقت آئے گا جب دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. اور قرآن نے سیم لفظ استعمال کیا دنیا آخرت کے لیے, یہ نہیں کہا کہ دنیا میں چھوٹی اچھائیاں بھی اور آخرت میں بڑی, سیم لفظ حسنہ و حسنہ. دنیا اور آخرت بالکل سملر کب ہوں گی؟ ظہور امام کے بعد, اسٹیبلش آف دا گورنمنٹ آف امام زمانہ کے بعد, پھر دیکھے گا نجاست طہارت کا کیا معیار. پھر آپ کو کمپلین نہیں ہوگی کہ مولانا میکڈونلڈ کا کھانا کیوں حلال اور پیزا ہٹ کا پیزا کی چھری تو بہرحال نجس ہوگی. یہ سارے سوالات ہیں اور اب کافی لوگ آ گئے جن کے سوال, لیکن اب کیا کروں, اب وقت ختم ہو گئے, بلکہ میں فاؤل کر کے زیادہ وقت آج بھی لے گیا ہوں. تو یہ ان لوگوں کو ایک میسج کہ جن کے سوالات تھے اور وہ آج ویٹ کر رہے تھے, لیکن چونکہ شروع میں مومنی مجھے معلوم ہے کس ضروری کام سے گئے تھے, اس لیے میں نے آج سوال جواب 3 وہ سوال پڑھے جو میرے پاس موجود ہیں, جن کے لکھنے والے یہاں مجمع میں موجود, باقی لوگوں کے سوال انشاءاللہ کل آئیں. پھر انتظار کیجئے اس زمانے کے امام کا, وہ اتنا پیور ماحول ہوگا کہ دنیا اور جنت میں کوئی فرق نہیں ہوگا, سارے نجاست طہارت کے میوزک کے مسئلے ختم ہو جائیں. تو اصل سلوشن ہمارے سارے پرابلم کے یہ کہ امام کو ظاہر کروائیے, یہ کیا کہہ دیا جملہ؟ بھئی اللہ جب چاہے گا تب امام آئیں گے کہاں؟ نہیں، غیبتنا من اللہ، نہیں وجودنا من اللہ و غیبتنا من کا. علی ابن مزیار کوفی نے کہا تھا مولا آپ غائب کیوں؟ کہا اللہ نے ہمارا وجود اللہ کی وجہ سے، ہماری غیبت تمہاری وجہ سے، تمہارا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہم غائب ہیں. صبح اپنا وہ فالٹ دور کیجیے. وہ ہے کیا فالٹ؟ کل کل کی مجلس میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی. ابھی تو یہ کہنا ہے کہ امام بھی خوش نہیں ہے اپنی غیبت پہ، تڑپ رہے ہیں امام کے مظاہر ہو جاؤں. ڈیو ٹو ٹو ریزن، پہلا ریزن ہماری مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، دوسرا ریزن ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ اہل بیت کے ظالم زندہ سلامت رہیں تو امام معصوم سے کیسے برداشت ہو. بھائی حسین کی شہادت کا ہمیں زیادہ غم ہے یا زمانے کے امام کو زیادہ غم؟ زینب کی چادر چھننے کا ہمیں زیادہ غم ہے کہ امام زمانہ کو زیادہ غم؟ اکبر کے کلیجے کی برچی ہمیں تکلیف زیادہ پہنچا رہی ہے امام زمانہ کو؟ وہ تڑپ رہے ہیں کہ میں جلدی سے ظاہر ہو جاؤں، ان سے اپنی غیبت برداشت نہیں ہو رہی ہے، مگر فالٹ ہمارا ہے اس لیے وہ غائب. تقریر کے دونوں حصے ہو گئے کہ فقہی مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے، یہ والے ظہور امام ہو جائیں گے. دوسرا حصہ کہ ہماری ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز امام کے حوالے سے، کل اس پہ انشاءاللہ پوری تقریر ہوگی سوالوں کے جواب کے بعد. لیکن ایک بات بس یہ آخری کہہ، ہم تو اپنے پرابلم کی وجہ سے امام کی غیبت میں بے چین ہیں. کیوں غائب؟ ہمارے پرابلم سالو کر. امام تو ان دشمنان اہل بیت کو دیکھتے ہیں، اب تڑپ تڑپ اٹھتے ہیں. یاد رکھیے کہ امام نے تو ایسے ایسے مظالم دیکھے کہ امام علی تک کو اللہ نے جس چیز سے ایگزم کر دیا، امام علی تک کے لیے کہا کہ اچھا بھائی اب یہاں پہ تمہیں صبر کی ضرورت نہیں ہے، تلوار نکال سکتے. اور امام زمانہ کو وہاں بھی صبر کرنا پڑا. کیونکہ میں عید کے دوسرے دن اہل سے جا رہا ہوں، اس لیے عید کے فوراً بعد جو اوکیجن آئے گا غم کا، اس کے مسائل آج پڑھ کے جا رہا ہوں. اتنی تھکن ہو جائے گی آپ کو عید کے بعد کہ چند دن ہماری گیدرنگ جو ہے نا بہت سنسان رہیں گی، مسائل ابھی بڑھ کے جا رہا. وہ امام زمانہ جس نے اپنی امامت میں یہ تو مسئلہ، اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تیسرے امام کی امامت کا ظلم ہے تو امام زمانہ کو ریونج لینا، وہ امام کی اپنی امامت کا ظلم. خاندان اہل بیت میں کیا کیا مظالم نہیں ہو، یوٹیوب میں بھی اور شیعہ ٹی وی نیٹ پر بھی. اہل سنت کے ایک عالم مولانا اسحاق فیصل آبادی کے کچھ کلپس ہیں، دیکھنے کے قابل ہے، یاد کرنے کے قابل ہے، کوٹ کرنے کے قابل ہے. وہ شیعہ عالم نہیں، جس میں وہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات کو بلیم نہ کرو اگر کسی کو برا کہتے ہیں، جب ان کے نزدیک یہ پروف ہے کہ یہ آدمی ایسا کہ فاطمہ زہرا کا گھر اس نے جلایا، شہزادی کے بدن پہ کوڑا اس نے مارا، محسن کو شہید اس نے کیا، مولا علی کے گلے میں رسی اس نے باندھی، اہل بیت اطہار کے سارے مظالم اسٹارٹ اس کی وجہ سے ہوئے. کربلا میں اصغر نہ مارے جاتے اگر آج مدینے میں محسن ان کی شہادت نہ ہوتی، شام غریبہ سیدانیوں کے خیمے نہ جلتے اگر آج فاطمہ کا گھر مسجد میں نہ جلتا، پورے راستے کوفہ اور شام سجاد کی کمر پہ کوڑے نہ پڑتے اگر آج اس ایک کوڑے کو کوئی روک لیتا جو فاطمہ کے بدن پہ پڑ رہا. 35 سال تک جس توق کا زخم سجاد کے گلے میں رہا وہ توق نہ پڑتا اگر آج علی کے گلے کی رسی روک لی جاتی. اور جس نے یہ سب کیا یہاں سے مجلس شروع ہوئی. جو اسلام میں اچھی بات لاتا ہے قیامت تک کا کریڈٹ، اور جو بری بات لاتا ہے قیامت تک کا عذاب. مگر مولا اس وقت کیا کر رہے تھے؟ جب فاطمہ کے بدن پہ کوڑا پڑ رہا تھا مولا کیا کر رہے؟ جب محسن شہید ہو رہا تھا علی کیا کر رہے؟ جب گھر کا دروازہ جل رہا تھا علی کہاں تھے؟ مختصر جواب ہے، علی صبر کر رہے تھے. بائی آرڈر آف اللہ اور ڈیو ٹو دا لاسٹ ول آف پروفیٹ. علی تمہیں اسلام کو بچانا ہے جس کے لیے صبر کرنا ہو. مگر ایک وقت آ گئے کہ فاطمہ شہید ہو گئے، فاطمہ کو دفن کیا گئے. نیکسٹ ڈے جب یہ نیوز اسپریڈ ہوئی تو اب لوگوں نے آ کر کہا کہ تم اپنے آپ کو رسول کا خلیفہ کہتے ہیں ان ظالموں سے کہا، اور رسول کی بیٹی ایک ہی بیٹی تھی، دفن ہو گئے، تم نے نماز جنازہ بھی نہ پڑھ. تو پلاننگ کی گئی کہ فاطمہ کی قبر کو کھود کر فاطمہ کی ڈیڈ باڈی نکالی جائے گی. لیکن وتھ فل ریسپیکٹ. پہلے چاروں طرف شیڈ لگائے جائیں گے, اس کے اندر صرف عورتیں جائیں گی, اور عورتیں بھی عام عورتیں نہیں, رسول اللہ کے زمانے کی ایجڈ صحابیہ. بڑے احترام سے وہ قبر کھول کے پورے احترام سے چادر کے نیچے فاطمہ کی میت لائیں گے, ہم نماز جنازہ پڑھیں گے, دین پھر دفن کریں گے, اور پورے احترام کے ساتھ. لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کہ پورا ریسپیکٹ. مولا کو خبر مل گئی, ننگے سر ننگے پاؤں ذوالفقار ہاتھ میں ہے, ایک مرتبہ علی گھر سے نکل کے قبر فاطمہ پہ آ کے بیٹھ گئے. ظالموں میں نے ہر ظلم پہ صبر کیا, لیکن اگر قبر سیدہ کو کسی نے ٹچ کیا اب علی کی تلوار نہیں رکے گی. پیغمبر اور اللہ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں لیا. علی کی تلوار دیکھی سارے ظالم واپس چلے, واپس چلو واپس چلو, علی کے سامنے اس وقت کوئی نہ آئے. مولا علی آپ نے اپنی تلوار سے قبر سیدہ کو 1400 سال پہلے بچا لیا, لیکن ایک تو شوال 1344 ہجرا کی وہ ٹریجک صبح آئی تھی جب یہ وہابیت بلڈوزر اور کدالے لے کے بقیل کے قبرستان میں داخل ہوئی اور پوچھ رہی ہے لوگوں سے کہ اس قبرستان میں وہ روزہ کہاں ہے جو فاطمہ کا روزہ کہلاتا. لوگوں نے کہا یہ ہے وہ روزہ. آپ اپنے باپ اور ماں کے قبر پہ برداشت نہیں کر سکتی اگر آپ میں پاور ہو. اور ایک بار وہ بلڈوزر چلا قبر فاطمہ سے ٹکرایا, پہلے وہ روزہ گرا, پھر ذریعہ فاطمہ گری, پھر کدالے حرکت میں آئے, قبر سیدہ کھودی جا رہی ہے. عزاداروں, اور ایسے زمانے میں قبر سیدہ کھودی جا رہی ہے جو لاوارث زمانہ نہیں آئے. اس وقت بھی ایک امام وقت ہے. ہائے میرے زمانے کا امام, جو امتحان اللہ نے ان کے دادا علی سے نہ لیا وہ امتحان امام زمانہ کو دینا پڑا. مولا امام زمانہ, 8 شوال کی تاریخ صرف 10 دن کے بعد آ رہی ہے. ہم امامیہ کے اس حال میں مومنین اور مومنات پہلے تو آپ کو پرسہ دیتے ہیں. مولا آپ کی امامت میں آپ کی دادی کی قبر کو کھودا گیا, روزے کو ڈیمالش کیا گیا, اتنا بڑا ظلم ہوا, حکم خدا سے آپ خاموش رہے, تو مولا یہ صبر آپ نے کیسے کیا؟ تو مجھے یقین ہے مولا کہیں گے کہ منزل بہت مشکل ہے, صبر کرنا بہت مشکل ہے, لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے سامنے دادی کی قبر کو کھودا جا رہا, لیکن کربلا میں تو میرا دادا سجاد تھا اور سجاد کے سامنے اس کے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے. آئے وہ جوان بیٹا سجاد, بابا کا لاشا پڑا ہے, گھوڑے دوڑ رہے ہیں, اور وہ امام وقت حکم خدا سے اس وقت صبر کر کے خاموش. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومنین و مومنات, خصوصیت کے ساتھ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں, ان کے خاندان کے مرحومین, اور آج بھی جن کی جانب سے افطاری کا اسپانسرشپ تھا, ان کے خاندان کے تمام مرحومین, فاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگارا تجھے واسطہ میرے مظلوم امام زمانہ کے صبر کا, جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد فراہم فرما. اور آج بھی دنیا میں جہاں جہاں یہ ظالم معصومین کے روزوں کے بارے میں برا ارادہ کر رہے ہیں, 3 فتوے تو عرب دنیا سے آ چکے ہیں, عراق کے سارے روزے توڑ دیے جائیں کیونکہ یہ شرک کا گڑھ بن چکے ہیں. پراپر 3 فتوے کویت سے بھی آیا, قطر سے بھی آیا, سعودی عرب سے بھی آیا اور مصر سے بھی آیا. پروردگار آج بھی جو ظالم دنیا میں جہاں جہاں شاعر خدا ان روزوں کے خلاف پورے ارادے بنا رہے ہیں, ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما. پروردگار امام زمانے کے مسائل پر ان کو پرسہ دینے والے جو مومنین اور مومنات اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہیں, ان کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی ساری دعائیں اور حاجت قبول فرما. خدا بندہ اس ماہ رمضان میں تو ہم سے راضی ہو چکا ہے تو اپنی رضا کو بڑھا دے, اور اگر اب تک راضی نہیں ہوا تو بس یہ آخری دور آتے ہیں, فمن الان. خدا بندہ اسی لمحے آل محمد کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا, ہمارے زندگی بھر کے خصوصاً رمضان کے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری تمام عبادتوں کو خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان کی ساری عبادتوں کو قبول فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً حاضرین مجلس اور افطاری کے اسپانسر کرنے والے مومنین کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ظہور امام میں تاجیل فرما. السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلى الارواح التي علت بفنائک واناخت برحلک، السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب الاسر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن قرآن، اجل الله تعالى ظهورك واجعل لنا من انصارك، السلام عليكم يا اهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.